الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الجاسية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت کا ذکر عزیزم خالد محمود عباسی صاحب کر چکے ہیں اور جس خاص پس منظر میں یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اس کے بارے میں عزیزم حافظ عاقب سعید آپ کو متوجہ کر چکے ہیں. اب میں بلا تمہید اصل موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. پاکستان میں نفاذ شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کیا، کیوں اور کیسے، تین سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال، شریعت کیا ہے؟ اس کے ضمن میں جو میں بات سب سے پہلے عرض کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے کبھی ادھر آپ کی توجہ نہ ہوئی ہو. شریعت کا لفظ قرآن مجید میں دو معنی میں آیا ہے. ایک شریعت کلی یا شریعت اصولی، یا جدید اصطلاح کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں میکرو شریعہ. وہ کیا ہے؟ وہ الدین ہے. یہ میکرو شریعہ ہمیشہ سے ایک ہے، اس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. آدم سے لے کر این دم تک، بلکہ قیامت تک وہ ایک ہی ہے. چنانچہ میں نے آپ کو سورہ شورا کی آیت کا ایک حصہ سنایا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے دین میں وہی شریعت معین کی ہے، وہی راستہ معین کیا ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. کیا معلوم ہوا؟ ان سب کی کا دین ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں. یہ شریعت کلی کہہ لیجئے، میکرو شریعہ کہہ لیں، یہ الدین ہے. یہ الدین ہے جس کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہی وجہ ہے کہ اس الدین کو بتمام و کمال قائم کرنے کی ذمہ داری اس امت پر ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ اے مسلمانوں، قائم کرو اس دین کو، اور اس دین کے بارے میں کوئی تفرقہ نہ ہو. میں دوسری قسم شریعت کے جو بیان کروں گا، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پھر بھی ہوا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو شریعت ہے، شریعت کلی، شریعت اصولی، شرع لکم من الدین، یہ ہمیشہ سے ایک ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ یہ حضور پر اس کی تکمیل ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضور کی بعثت کے مقصد کے ضمن میں تین دفعہ یہ الفاظ آئے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہ الفاظ کسی اور نبی کے لیے نہیں آئے. تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، معلم بھی تھے، اسی طرح یہ ساری حیثیتیں حضور کی بھی تھی. لیکن یہ بات کہ ہم نے محمد آپ کے ذمہ تو یہ لگایا ہے کہ اس دین کو غالب کریں تمام ادیان پر، اس نظام کو غالب کریں تمام نظاموں پر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم دے کر اور یہ دین حق دے کر جو اب کامل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. تو یہ ہے وہ شریعت، وہ اصولی، بنیادی، کلی، میکرو شریعہ کہ جو ہمیشہ سے ایک ہے. البتہ ایک دوسری شریعت ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں تفصیلی شریعت، جزیاتی شریعت، مائکرو شریعہ. عام طور پر عرف عام میں شریعت کسی کو کہتے ہیں. وہ شریعت کلی کیا ہے جو ہمیشہ سے ایک ہے؟ اللہ حاکم، وقت کا جو رسول، ایک وقت میں رسول موسیٰ تھے، ایک وقت میں عیسیٰ تھے، اور پھر محمد ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت. وہ رسول اللہ کا نمائندہ، لہذا جو اللہ کو مانے اس پر دو اطاعتیں لازم ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ دو اطاعتیں لازم ہیں، لازم ہیں، لازم ہیں. البتہ رسول کی اطاعت کے ضمن میں فرق ہوتا رہے گا. موسیٰ کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں کچھ فرق تھا، آ حضور کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں کچھ فرق ہے. شریعتوں میں فرق ہے. یہ تفصیلی شریعت جو ہے اس میں فرق و تفاوت ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اصولی شریعت ہے، الدین، وہ ہمیشہ سے ایک ہے. اب دیکھیے یہ جو تفصیلی شریعت مختلف رسولوں پر آتی رہی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، واتیناہ الانجیل، ہم نے اسے انجیل عطا کی تھی، فیہ ہدی و نور، اس کے اندر بھی نور تھا اور ہدایت بھی تھی. پھر آخر میں وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی اب ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، ان احکم بینہم بما انزل اللہ، یہ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور دیکھیے ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. اس سلسلے کے اندر تین دفعہ اللہ کا ایک خطرہ آ رہا ہے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. دیکھیے یہ کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی ائمہ دین میں سے کسی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے. وہ جو اقبال نے کہا انداز وہی ہے یہاں، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تم ہی کافر ہو. تو آگے پھر دوبارہ فرمایا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے. اور ظالم کا لفظ قرآن مجید میں عام معنی میں تو آتا ہی ہے، خاص طور پر مشرک کے معنی میں آتا ہے، ان الشرك لظلم عظیم. تیسری مرتبہ پھر ہو پایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں. یہ فتوے کس کے بارے میں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی اس تفصیلی شریعت کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتے، مدعی ہیں اسلام کے، مدعی ہیں ایمان کے، لیکن من مانی دنیا میں کر رہے ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں، وہ تو باغی ہیں اللہ کے. اور آخری جو الفاظ آئے ہیں اس رکوع کے، افحکم الجاہلیت یبغون، اے نبی کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کس کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اینگلو سیکسن لا کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کس کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ان کے عمل سے دیکھیے کس کو چاہ رہے ہیں یہ. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے مگر کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سب، ہم سب کو ان میں شامل کرے. اب آئیے زمن میں جو میں نے اسی رکوع کے اندر جو الفاظ آئے تھے میں نے علیحدہ سے تلاوت کیے تھے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یہ موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلاۃ والسلام تینوں کا ذکر کر کے فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک شریعت اور ایک منہاج عطا کیا ہے. اس آیت کی بہت ڈائمنشنز ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا دوسرے پہلوؤں کی طرف. مطلب یہ کہ شریعتوں میں اختلاف کا ہونا، ہر ایک کے لیے علیحدہ شریعت ہے، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت، محمد کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کا پھر سورہ جاسیہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہے. وہاں بھی پہلے یہود کا ذکر ہے، پھر فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. شریعت کا لفظ بین ہی سی سیکنڈ میں قرآن میں اس مقام پر آیا. یہاں اب دین کو الامر کہا گیا، اللہ کا معاملہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو اس امر کے ایک خاص چرن، ایک خاص طریقے، ایک خاص جو ہے اس کی روش پر ہم نے آپ کو اٹھایا ہے، تو آپ اب فیصلہ کیجئے لوگوں کے مابین اس کے مطابق، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. اب آئیے دوسرا نقطہ، اس شریعت کیا ہے؟ اور یہاں اب گفتگو ہو رہی ہے دونوں کے اعتبار سے، لیکن زیادہ گفتگو تفصیلی شریعت سے متعلق ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے امام اعظم کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ، ایک عام فقہ ہے، اس میں مسائل ہیں، نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، فلاں کے ہیں، اس کے ہیں، اس کے ہیں، وہ مسائل، وہ تفصیلی. اس پر تو امام ابو حنیفہ کی اپنی تصنیف تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے شاگردوں کے مرتب کردہ فتاوا ہے، فقہ حنفی جسے ہم کہتے ہیں. لیکن الفقہ الاکبر، جیسے میں نے آج کہا ہے، ایک ہے شریعت اصولی، ایک ہے فقہ اکبر، اس پر ان کی کتاب ہے جو اہم ترین موضوعات سے بحث کرتی ہے، مسلم کون ہے، مومن کون ہے، اور مسلم سے اگر گناہ جو ہے کبیرہ ہو جائے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا کیا سٹیٹس رہتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے، جو کہ در حقیقت کسی بھی اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد بڑے پریکٹیکل جو ہے موضوعات بن جائیں گے، اس پر تصنیف ان کی ہے الفقہ الاکبر. بہرحال اب میں چل رہا ہوں، مسلمانوں کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اختلاف نہیں ان دو سورسز کے بارے میں، کوئی اختلاف نہیں. ہاں کچھ اختلاف اس کے نیچے آ جاتا ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے استنباط کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، مسائل کا استخراج کر رہے ہیں، اس استخراج کے کیا اصول ہوں گے، کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، ان میں اختلاف ہوا ہے. چنانچہ اب دین میں کوئی اختلاف نہیں، میں نے کہا تھا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. اب اس میں آپ کو معلوم ہے بعض حضرات کے نزدیک کتاب و سنت کے بعد سنت خلفاء راشدین بھی لازم ہے اور ابدی ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے. اجماع بعض کے نزدیک، بلکہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک تو وہ نص کے برابر پہنچ جاتا ہے. اجماع جب ہو جائے مسلمانوں کا کسی مسئلے میں، پھر قیاس ہے، اجتہاد ہے، اس میں اختلافات کی گنجائش ہے. لیکن کتاب اور سنت یہ اپنی جگہ پر سب کے نزدیک لازم ہیں شریعت کے یہ دو اجزاء، اور یہ دونوں سورسز انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سنت سے اگر قرآن کے تابع ہو تو میں لوں گا، نہیں. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ تم اپنے چھوٹے سے ذہن کو لا کر اس کا فیصلہ نہیں کرو گے. سنت جب ثابت ہو جائے، جب معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ رسول کی سنت ہے، اب اس کے بعد وہ آپ کو قبول کرنی ہی کرنی ہے. اس کے اندر کسی لیت و لال اور کسی استثناء کی جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. البتہ اختلاف فقہ حنفی بن گئی، فقہ مالکی بن گئی، فقہ شافعی بن گئی، فقہ جعفری بن گئی، یہ اختلافات ہیں. لیکن جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. 1950 میں جو 31 علماء تمام جو ہمارے ہاں فقہے ہیں، جو مسالک ہیں، ان کی ٹاپ کی قیادت جمع ہوئی تھی، اور 22 بیسک پرنسپلز آف اسلامک کانسٹیٹیوشن اوپر دستخط کیے تھے سامنے، گویا کہ حجت قائم کرنی تھی. اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بناؤ اسلامی دستور. ہمارے اوپر نہ بوجھ ڈالو کہ یہ مولوی جمع نہیں ہوتے، کس کا کس کی شریعت نافذ کرے، ہم تو تیار ہیں. میرے نزدیک میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تو اجماع ہو جائے گا. ایک پہلو البتہ ایسا ہے جس کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے اصل خطرناک پہلو. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، جو ہمارے ہاں سول اور ملٹری جو ٹاپ براس ہے، اس کی اکثریت کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ سنت کی قطعیت، حتمیت، سنت کے وجوب، اس کے بارے میں متزلزل ہیں. اور یہ معاملہ سر سید احمد خان سے چلا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب مغربی تہذیب آئی، مغربی علوم آئے، مغربی سائنس آئی، ٹکراؤ ہوا، تو وہاں پر ایک شکل ایسی پیدا ہوئی کہ اسلام کو، ایمان کو، اپنی ایمانیات کو کچھ سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. معلوم ہوا فرشتے کا کوئی وجود نہیں، چلیے ختم ہوئی بات. جنات کا کوئی وجود نہیں، معجزات کوئی نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ. اور حدیث پر، انکار حدیث کا فتنہ جو ہمارے ہاں چلا ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ماننا پڑتا ہے کہ وہ تحریر اور تقریر کی صلاحیتوں سے بہت بہت حد تک مسلح تھے. غلام احمد پرویز، آج کے دور میں جاوید احمد غامدی، گفتگو کا اسلوب اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. لیکن اصل بات کہاں آتی ہے، یہ میں اب دو مرحلوں میں بتا رہا ہوں آپ کو. بعض لوگ تو اس انتہا کو نکل گئے ہیں اور ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ ہمارے ہاں کے ہائی ایلیٹ جو ہے کلاس اس میں موجود ہیں. قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے، اخلاقی ہدایات لی جائیں گی، اسپیسیفکس یہ قرآن کے عمل ہی نہیں ہے، یہ صرف قرآن کے زمانہ نزول کے متعلق تھے. چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، زانی کی سزا نجم یا 100 کوڑے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اسپیسیفکس جو ہیں یہ خاص وقت کے لیے تھے، بعد کے لیے نہیں ہے. اور یہ اٹرنل جو ہے قرآن کا، وہ صرف اصولی حصہ، اخلاقی حصہ ہے. یہ گویا کہ کھلا کفر ہے. اس سے ذرا نیچے آتے ہیں، قرآن تو سارا لیں گے ہم، لیکن قرآن کی وضاحت، قرآن کی توضیح، قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کوئی ضروری نہیں ہے، سنت رسول کو ضروری نہیں ہے. ہم عربی پڑھیں گے، عربی گرامر پڑھیں گے، اس سے ہم نتیجے نکالیں گے، اس کے اندر جو مفہومات تو ہیں وہ اخذ کریں گے، وہ ہمارا اختیار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ در حقیقت اگر سنت سے کاٹ دیا جائے قرآن کو، تو قرآن موب کی ناک بن جاتا ہے، جسے چاہو مروڑ لو. نظام زندگی پورا تو کہاں وجود میں آئے گا؟ نماز کا نظام قائم نہیں ہوتا. قرآن میں تو یہی ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن 5 نمازیں کہیں قرآن میں لکھی ہیں؟ ان کے اوقات کا کوئی تعین ہے؟ رکعتوں کا کوئی تعین ہے؟ یہ فجر میں 2 کیوں ہے؟ مغرب میں 3 کیوں ہے؟ عصر اور ظہر میں 4 فرض کیوں ہو گئے؟ وغیرہ وغیرہ. نماز جو ہے 2 وقت کی ہے کہ 3 وقت کی ہے؟ یہ کہلانے والے اپنے آپ کو اہل قرآن جو کہلاتے ہیں، یہ تو نماز پر متفق نہیں ہے. کسی کے نزدیک 2 ہے، کسی کے نزدیک 3 ہے، اور کسی کے نزدیک یہ کہ بس بیٹھ کر کرسی پر ذرا لو لگا لو، بس نماز ہو گئی. یہ کیا نماز بنا رکھی ہے تم نے؟ یہ ڈھکوسلے تمہارے. یہ باتیں بہت سے حضرات جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا جو ہمارا دین کا ایک مجموعی اور اجماعی تصور ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. انہیں یہ عجیب باتیں لگ رہی ہوں گی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے فکر, یہ سوچ ہے. یہ ہمارے یہاں کے اونچے طبقات میں مغرب سے متاثر لوگ وہ در حقیقت یہاں سے آ کر جو ہے رشتہ کاٹ دینا چاہتے ہیں قرآن سے رسول کا اور اس قرآن سے سنت کا. یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں آگے چل کر جو سب سے بڑی پولرائزیشن ہوگی. یہ لبرل لوگ, یہ کہلاتے لبرل, یہ ہیں جو روشن خیال ہیں, یہ ہے کہ جنہیں امریکہ رینڈ کارپوریشن لکھتا ہے کہ انہیں سپورٹ کرو اور انہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایکسپوزر دو. یہ لوگ ہیں ہمارے اصل میں آدمی جو سیکولر مزاج ہے, یا یہ کہ جو لبرل ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مغربی تہذیب مسلمانوں کے اندر جو ہے پوری طریقے سے آ جائے, اور اس کے لیے وہ ساری تاویلیں کر رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. یہ فتنہ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں پہلی بات قرارداد مقاصد کتاب و سنت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, کسی فقہ کا ذکر نہیں ہے, کتاب و سنت موجود ہے. پھر دفعہ 227 حدیث جو ہے, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت, قرآن اور سنت دونوں موجود ہیں اس میں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ در حقیقت ہمارے ہاں اس معاملے میں ابھی تک جو اوپر کی سطح ہے اصولی, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ طبقہ موجود ہے, مؤثر ہے. اسی طبقے نے آئلی قوانین جو ہے خاص طرح کے جو ہیں وہ نافذ کرائے تھے, یہ غلام احمد پرویز کے جو بنوائے تھے ایوب خان صاحب سے. تو بہرحال یہ میں نے شریعت کیا ہے کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ تمام جو بھی جن کا بھی مزاج دینی ہے مذہبی ہے وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ شریعت نام ہے کتاب اور سنت کا, باقی اس کے نیچے تفاصیل میں اختلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا رشتہ وہ توڑنا چاہتے ہو حدیث رسول سے, تو یقیناً وہ تو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی جڑیں کھودنے پر تلے ہوئے ہیں. اب آئیے شریعت کیوں ہمیں درکار ہے. پہلی بات اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم شریعت کو قائم کریں. تین فتوے تو میں آپ کو سنا چکا ہوں, اگر نہیں کرتے تو ہم کافر ہیں اللہ کی نگاہ میں, نہیں کرتے تو ہم مشرک ہیں, نہیں کرتے تو ہم فاسق ہیں, غدار ہیں, باغی ہیں اللہ کے. لہذا یہ تو ہمارے لیے ہمارے مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا ہے, اگر یہ ہم نہیں کرتے تو ہمارا اسلام ناقص, ہماری عبادت ناقص. قرآن تو کھل کر کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو. یہ 50%, 60%, 30% دین ہمیں قبول نہیں, یہ تو پیکج ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. لینا ہے تو پورا اسلام لینا ہوگا, پورا قرآن اور پوری سنت لینی ہوگی, ورنہ جاؤ دفاع ہو جاؤ. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ غنی ہے, تم فقراء ہو, انتم الفقراء. لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی اللہ کو گوارا نہیں ہے. اور اس میں کس حد تک ہے ذرا غور کیجئے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85, افتو منون بعض کتاب و تکفرون بعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے کچھ حصے کو ماننا چاہتے ہو اور کچھ کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ نماز کس نے فرض کی؟ اللہ نے. کہاں فرض ہوئی؟ قرآن میں. سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. کہاں ہے اس کی حرمت؟ قرآن میں. اب اگر لینا ہے تو ٹیک اٹ, نہیں تو جاؤ دفاع ہو جاؤ. اگر تم یہ چاہو کہ ایک حصہ تو تسلیم سر آنکھوں پر اور ایک حصہ جو ہے وہ پاؤں تلے روند دو, تو سن لو, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ نمبر ایک دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. اور یہیں سے آپ بس سمجھ لیجئے آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں. 1.5 عرب ہونے کے باوجود ہماری کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی معاملے میں کوئی ہماری رائے بھی پوچھتا, قسمی پرست کے بھیا کی استی ہو کون تم؟ 1.5 عرب, اور اس جو سطح ارضی ہے اس کا کتنا بڑا رقبہ ہمارے قدموں تلے ہے. سارے وسائل تیل کے 70% جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے, لیکن عزت نام کی کوئی شے نہیں. وہ جو کہا تھا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, عزت نام تھا جس کا گئی امت محمد کے گھر سے, اب تو ذلت ہے, خاری ہے, رسوائی ہے. ہماری باتیں وہ طے کرتے ہیں, ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں. ہماری حکومتیں جو ہیں عالم اسلام کی تقریباً تمام حکومتیں, وہ امریکہ کی پاکٹ یونین سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, اور اس میں ہم تو سب سے آگے بڑھ گئے. بہرحال پہلی بات یہ کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو دو سزائیں ہیں, ایک دنیا میں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, بے عزتی. وہ یوم القیامت, کان کھول کر سنیے, کان کھول کر سنیے, وہ یوم القیامت یردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے سخت ترین عذاب میں. یہ الفاظ اللہ کے ہیں, میرے نہیں ہیں. اشد العذاب, اشد کسے کہتے ہیں؟ شدید سے اشد, کبیر سے اکبر سب سے بڑا, صغیر سے اصغر سب سے چھوٹا, شدید سے اشد سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا وہ در حقیقت آخرت میں ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کے جو تم کر رہے ہو. اب آپ دیکھیے اس وقت کیا ہے عالم اسلام پر بحثیت مجموعی ذلت, رسوائی, خاری. ایک خنجر اسرائیل کا پیوست ہے عالم عرب کے سینے میں. کہاں 30-35 کروڑ عرب, کہاں وہ 30-35 لاکھ یہودی. لیکن اس کی جرتیں دیکھیے. آج اوباما صاحب بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں کر رہے ہیں, لیکن ایک بات صاف کہہ دیے, اسرائیل سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ابدی ہے. اس کے بارے میں قطع نہ سمجھنا کہ کوئی نرمی آ جائے گی, کوئی ہماری پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی. ظاہر بات ہے اسرائیل کے بارے میں پالیسی نہیں بدلتی تو عرب اسرائیل جھگڑا طے ہو ہی نہیں سکتا. وہ کسی صورت میں بھی یروشلم دینے کو تیار نہیں ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو انہوں نے اپنی تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد جو 900 قبل مسیح میں بنی تھی, پھر تقریباً 587 قبل مسیح میں وہ اسے گرایا ہے نبوکدنضر نے, پھر 100 برس کے بعد دوبارہ بنائی یہودیوں نے تو 70 عیسوی میں گرایا ٹائٹس رومی نے, وہ گری پڑی اب تک. اور وہاں مسجد اقصا اور گنبد الصخرا موجود ہے, انہیں گرائیں گے تو وہاں پر اپنا ٹیمپل بنا سکتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. یہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ اصل میں اسی تیاری کے لیے اور اسی ایجنڈے پر اگلا قدم اٹھانے سے پہلے پہلے یہ جو یہودی زائنسٹ اور کرسچن زائنسٹ ہیں, یہ پاکستان کے ایٹمک دانت توڑنے پر تلے ہوئے ہیں. کیونکہ جب یہ گرائیں گے انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں میں عوام کے اندر آگ لگ جائے گی, ایک طوفان آ جائے گا. اور یہ جو پاکٹ یونینز ہیں امریکہ کی, یہ اس سیلاب کے اندر تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے. اور اس وقت خطرہ ہے کہ پاکستان کے نیوز جو ہیں وہ فنڈامنٹلس کے ہاتھ لگ جائیں. لہذا اس اقدام سے پہلے پہلے انہیں یہ کرنا ہے. اسی کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے. را کے ایجنٹ اور موساد کے ایجنٹ اور خاد کے ایجنٹ اور سی آئی اے کے ایجنٹ اور یہ بھارت کے اتنے جو ہے سفارت خانے, اتنے کونسلیٹ جو بنائے ہیں انہوں نے ہماری سرحد کے ساتھ ساتھ, کس لیے کیا کر رہے ہو؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ پوری امت مسلمہ پر, اور یہ تو در حقیقت وہ مثال اس کی وہی ہے جو کہ قرآن مجید میں آئی ہے, ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. یہ سزا جو یہودیوں کو دی گئی تھی آج ہم پر ہے. یہودیوں پہ تو ذلت کوئی نہیں ہے, وہ تو للکارتے ہیں, وہ تو ایسے بات کرتے ہیں, انہیں پتا ہے امریکہ جو ہماری مٹھی میں ہے, ہم جو چاہیں گے کروائیں گے. کوئی صدر امریکہ کا ہمارے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. لہذا وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو ان کا انداز ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اور کتنے ریزولوشن ہیں یو این او کے جو آئے ہیں اسرائیل کے خلاف, امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے بار 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 بار. کس منہ سے امریکہ بات کرتا ہے انصاف کی؟ کس منہ سے بات کرتا ہے کہ وہ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کے لیے تو ہر وقت ان کا ویٹو حاضر ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ کام اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلامی اور دینی فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو ہم پھر کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، مشرک. یہ تو ایک سبب ہو گیا، اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے چونکہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہے اس لیے ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہے. اب آئیے خاص پاکستان کے تناظر میں. ایک تو پوری امت مسلمہ کا معاملہ تھا، پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا قیام بھی ہوا تھا دین کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر، اور اس کا بقا و استحکام بھی اسلام سے وابستہ ہے. اگر یہاں نہیں ہوتا تو یہ ملک ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جو دنیا میں پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، اگر یہ بات ہوئی، اور ابھی اور تاخیر اللہ تعالیٰ جو مہلت ہمیں دے رہا ہے ہم نے اسے فائدہ نہ اٹھایا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے حصے وکھرے ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، نوٹ کیجئے اس کو. میں ذرا ایک تو ایک منطقی اور اصولی اعتبار سے سمجھانا چاہتا ہوں. پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا، اس نظریے کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی. کہاں ہے وہ نظریہ؟ کہاں ہے وہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نظام جس کی دہائی دی تھی اقبال نے 1930 کے خطبے میں، اور جس کی تکرار پھر کی ہے، بلکہ قوالی گائی ہے قائد اعظم نے 10 سال تک، 1937 سے لے کر اور 1947 تک؟ کہاں ہے وہ؟ اب ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اور کسی قوم کو جمع رکھنے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ابن خلدون کہتا ہے عصبیت، عصبہ کہتے ہیں گروہ. جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے بڑے بھائیوں نے کہا تھا نحن عصبہ، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے ابا جان جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ محبت یوسف سے کرتے ہیں، اس کے چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں، حالانکہ ہم جوان 10 نحن عصبہ، ہم تو ایک بڑی قوت ہے. عصبہ سے عصبیت، ہر گروہ کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، شیرازہ بندی کے لیے کوئی شے چاہیے. کیا چیز جوڑے گی آپ کو؟ یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ایک نسل کے لوگ تو پاکستان میں آباد نہیں ہے. یا لسانی عصبیت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، زبانیں مختلف ہیں. نمبر 3 وطنی عصبیت، وہ اس کا ہم نے بیڑا غرق کر کے پاکستان بنایا. سارا جھگڑا کیا تھا کانگریس کے ساتھ ہمارا؟ وہ کہتے تھے وطن کی بنیاد پر قوم بنتی ہے، تم سب ہندو ہو، ہندی ہو، ہم بھی ہندی ہیں، باقی کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی جو ہے عیسائی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، ہندی ہے ہم سب. کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد اسلام پر ہے، ہماری جمعیت کا انحصار ملک و ملت پر ہے، ہم علیحدہ قوم ہیں. لہذا وطنیت کی نفی کر کے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس وہ کفن جو ہے. اب ظاہر بات ہے یہاں پہ وطنی قومیت تو آئی نہیں سکتی، نسلی قومیت ہے نہیں، لسانی قومیت ہے نہیں، اب تو ایک ہی عصبیت ہے اور وہ ہے مذہبی. اسی نے جوڑا تھا نا، پوری انڈیا کے مسلمانوں نے کیوں ووٹ دیا تھا 1946 میں؟ سوچنے کی بات ہے، پاگل تھے. یہ یو پی کا بھی پاکستان میں آ سکتا تھا یا مدراس کا پاکستان میں شامل ہونا ممکن تھا، تو اگر وہاں کے لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تو پاگل تھے کہ نہیں؟ ہاں پاگل تھے، لیکن پاگل کس بات پر تھے؟ دین کے حق میں پاگل تھے. اگر واقعتاً اسلام کا نظام کہیں قائم ہو جائے تو ٹھیک ہے، جو ہم پر بیتے گی بھگت لیں گے، برداشت کر لیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ دنیا میں ایک اسلامی مملکت قائم ہو جائے، اور قائد اعظم کے الفاظ میں ہم دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام کے اصول و حریت و اخوت و مساوات کی، ایک اسے ہم روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے پاکستان کا جواز نہیں ہے اگر یہاں پر وہ نظام نہیں آتا، اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے بکھر جائے گا. سینٹریفیوگل فورسز بہت ہیں یہاں، ظاہر بات ہے نسلی عصبیت ہے تو پھاڑ دینے والی ہے، لسانی عصبیت پھاڑ دینے والی ہے، یہ سب سینٹریفیوگل فورسز ہیں. سینٹریپیٹل فورس تو سوائے ایک اسلام کے کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تو ہوئی منطقی اعتبار سے اور پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے بات، لیکن میں تو طالب علم ہوں قرآن مجید کا، میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تشخیص رکھ رہا ہوں کہ ہماری یہ حالت جو ہے یہ کیوں ہوئی ہے. دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے مدینے کے منافقین کے خاص قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. یہ آیات ہے 75 76 77 سورہ توبہ کی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. ان منافقین مدینہ میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، بڑے نیک بن جائیں گے. اگلی آیت، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، اب تجوریوں کو تالے لگا دیے، وتولوا وہم معرضون، پیٹھ موڑ لی ہم سے، بھول گئے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا. تیسری آیت، فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور وہ آیت میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، اگر آپ دین و شریعت کے ایک حصے کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور یہاں کیا ہے؟ طبقہ اسفل میں. یہ سزا ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو دی جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، اللہ نے اپنی بات پوری کر دی، پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانان پاکستان، میری بات تلخ ہے، غور کیجئے گا، آج اجتماعی نفاق کے مرض میں مبتلا تھی. دنیا کی منافق ترین قوم آج مسلمانان پاکستان ہے. میں تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلا نفاق، نفاق باہمی، علیحدہ ہو گئے، کٹ گئے، نفاق باہمی. کہاں رہ گئی وہ قوم، وہ سن 47 سے پہلے جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم، ایک بنیاد برسوس بن گئی تھی، وہ اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہے وہ؟ تو نفاق باہمی نمبر ایک. نفاق عملی، اخلاق کا زوال، دیوالا. حضور نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب کہیں امین بنایا جائے غبن کرے. یہ تین چیزیں لے لیجئے، اپنے معاشرے کو ناپ لیجئے. عام طور پر میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، الا ماشاء اللہ، مستثنیات تو ہوتی ہے. جہاں جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے. اب تو ہمارے یہاں حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے نا. جو صاحب کہتے ہیں کہ معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی ضروری ہوتا ہے؟ یہاں پر دراج بات ہے، خلاف ورزی کے بادشاہ، جھوٹوں کے بادشاہ موجود ہیں. وہ ہمارے اصل میں سیاستدان ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. لیکن یہ کہ اعمالکم اموالکم، اصل میں یہ قوم کا بحیثیت مجموعی بھی مزاج یہی ہے، صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے. اور تیسری بات غبن. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں تو بلینز کے غبن ہوئے، اس ملک کو جو نچوڑا گیا ہے اور وہ دولت لے جا کر جو باہر جمع کی گئی ہے. یہ تو کبھی ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں، مجھے یاد ہے کہ اگر کہیں چند ہزار کا کوئی غبن ہو جاتا تھا تو تھلتھلی مچ جاتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اور آج تو ملینز کا معاملہ ہے، کھل کر بات ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے، اور اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جب جھوٹ، وعدہ خلافی، غبن، تین چیزیں آ گئیں تو گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی؟ اچھی انتظامیہ کہاں سے آ جائے گی؟ اور یہ کہ پھر کہاں سے آ جائیں گے آپ کے مالیات جو ہیں، ان کو استحکام کیسے ہو جائے گا؟ یا ہمارا دیوالہ، جو مالیاتی دیوالہ نکلا ہوا، اصول نتیجہ تو اسی کا ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہم ایسا ملک تو نہ تھے کہ جن کے کوئی وسائل نہ تھے. ہم تو بہت بہت اچھے وسائل رکھنے والی قوم تھے اور ملک تھے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ منافقت جو سراج کر گئی ہے. اور سب سے بڑی منافقت، ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے. میں کھل کر کہہ رہا ہوں یہ بات، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں. اس میں پورا اسلام ہے، نوٹ کیجئے، پورا اسلام موجود ہے. لیکن ایسے چور دروازے بھی ہیں کہ جن سے وہ اسلامی دفعات غیر مؤثر ہو جاتی. منافق کسے کہتے ہیں؟ قانون المسلمان حقیقتاً کافر. ہمارا دستور قانون المسلمان ہے، یہ تو صرف جو ہے قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اس کے لیے. دفعہ 227 شریف نے اور آگے کر دیا کہ کتاب و سنت کے منافی یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, پھر شریعت کو ان کے ذکر میں بعد میں کروں گا, لیکن ان کے ساتھ ایسے معاملے کر دیے گئے. دفعہ 227 اس کو اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے, وہ رپورٹیں دیتی رہے گی. سینکڑوں رپورٹیں آ گئی, اربوں روپیہ ان پر خرچ ہو گیا, ان کی تنخواہیں, ان کے ٹی اے دیے, انہیں 5-star ہوٹل میں ٹھہرانا, اور ان کی رپورٹوں میں سے ایک بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی. اسی کا نام منافقت ہے نا, دکھا رکھا ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, اس میں ہمارے علماء بیٹھتے رہے. آج کل تو خیر علماء والی بھی بات ختم ہوئی, اب تو کوئی مغرب کے تعلیم یافتہ لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے وہاں پر, جو وہاں سے ڈاکٹریٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, جو یہودی اور عیسائیوں سے اسلامک اسٹڈیز اور اسلامیات پڑھ کر آئے ہیں. لیکن پہلے تھے علماء, تھے دیوبندی بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, اہل حدیث بھی, اور انہوں نے بڑا قابل قدر کام کیا ہے, لیکن دستور میں کہیں نہیں ہے کہ ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا. اور پھر یہ کہ شریعت کورٹ بنائی ضیاء الحق صاحب نے, اور انتہائی منافقت, حالانکہ وہ بہترین طریقہ تھا کہ کوئی بھی شخص شریعت کورٹ کے سامنے آ کر کہے کہ فلاں قانون جو ہے ہمارا, میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے, مجھے موقع دیا جائے. صحیح, اس کو کورٹ موقع دیتی ہے, پھر علماء کو بلاتی ہے, جورس کنسلٹس کو بلاتی ہے, بحثیں ہوتی ہیں. اگر کورٹ فیصلہ کر لے کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے, تو پھر وہ اگر مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو, اور اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی حکومت کو نوٹس دے دے گی 3 مہینے میں, 6 مہینے کے اندر اندر اس کی جگہ پر آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لو, ورنہ یہ مدت ختم ہونے کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا, نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. کس قدر عمدہ بات, کتنی اعلی بات. لیکن کیا منافقت, جسے میں کہہ رہا ہوں, 2 ہتھکڑیاں ڈال دی اس شریعت کورٹ کے ہاتھوں میں, 2 بیڑیاں ڈال دی, ہل نہ سکے. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج, جوڈیشل پروسیجرل لاز, CPC CRPC تمہارے دائرے سے خارج, مالی معاملات 10 سال تک خارج, اور آئلی قوانین تو ہمیشہ کے لیے خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ آئلی قوانین کے جو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے خاندانی قوانین میں, ہمیں اس نے آزادی دیے رکھی. تم اپنے نکاح طلاق اور وراثت کے معاملے جیسے چاہو طے کرو, لیکن ہمارے ہاں کیا. اور ہندوستان کا مسلمان مجبور اور مقہور, دبا ہوا, پسا ہوا, آج تک اس نے اسلام کو, مسلمانوں کے آئلی قوانین میں کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی. ایک جو ہے مقدمے کے اندر جو کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, شاہ بانو کیس, کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے دے دی ہے طلاق, اب یہ فیصلہ کر دے کورٹ, جب تک میری شادی اور نہ ہو یا میں مر نہ جاؤں اس وقت تک میرا نان رفقہ اس کے ذمہ رہے گا. کورٹ نے دے دیا فتویٰ, دے دیا فیصلہ, دے دیا. اس پر مسلمانوں میں جو جوش و خروش پیدا ہوا, تمام جماعتیں, تمام مسلک مل گئے, مسلم پرسنل لا بورڈ بنا, مولانا علی میاں صدر بنے جو غیر سیاسی آدمی تھے, اور اتنی بڑی تحریک چلی, سینکڑوں مسلمانوں نے جانے دی. اندرا گاندھی اڑی رہی کہ نہیں یہ بات ہم نہیں مان سکتے, لیکن پھر یہ ہے کہ راجیو گاندھی کو, اس کے بیٹے کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے, اس نے مانا, اور اس نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہا, یہ لوک سبھا میں, کہ میں نے تو آج تک مطالعہ نہیں کیا تھا, اب جو معاملہ سامنے آیا اور میں نے مطالعہ کیا تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے کسی مذہب نے نہیں دیے, اور طے کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے اندر بھارت کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی. یہ ان کا حال ہے, بےچارے دبے ہوئے, پسے ہوئے, مجبور, مقہور. اور ایک ہمارا حال ہے کہ ایک خود ساختہ فیلڈ مارشل اور ایک جو منکر حدیث تھا غلام احمد پرویز, ان دونوں کی سازش سے وہ قوانین بنے اور آج تک نافذ ہیں. اور 11 سال تک اسلام 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 کرتے ہوئے ضیاء الحق چلا گیا, وہ قوانین جاری رہے. میں نے جب استعفی دیا تھا شورا سے, اسی بات پر دیا تھا میں, 5 جولائی 1982 کو میں نے ملاقات کی ان سے, میں نے صرف شورا کے 2 سیشن اٹینڈ کیے تھے, اور یہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسلام کے کام کرنے کا, یہ صرف ونڈو ڈریسنگ ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا, ملاقات لاہور میں ہوئی گورنر ہاؤس میں, میں نے کہا جنرل صاحب آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. ویسے میں نے تو یہ محاورتن کہا تھا, مجھے خود خیال آیا میں نے کیا کہہ دیا, یہ تو بہت سخت بات میں نے کہہ دی, ان کے تو ماتھے پر محراب سجدے کا نشان تو تھا. کہلے کیوں 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 کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے فیڈرل سیئر کورٹ آپ نے بنائی جی, اس میں جو ججز ہیں وہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کے ہینڈ پکڈ ججز. پھر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. میں متقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کی. ملک غلام علی کس کے چوائس ہے؟ آپ کی. ان کے بھی آپ نے ہاتھ باندھ دیے, اور ہاتھ اور باتوں میں تو چھوڑیں, آئلی قوانین تک میں ہاتھ باندھ دیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں, میں کہتا ہوں کہ آپ کو ان پر اعتماد ہے کہ نہیں, وہ شریعت کے جاننے والے ہیں کہ نہیں, وہ دیانتدار ہیں کہ نہیں. اگر وہ ان پر نہیں ہے تو پھر آپ نے بنایا کیوں انہیں جج؟ اور اگر ہے تو پھر ان کے ہاتھ کھول دیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کریں. وہ آ کر میں نے کہا صاف, غلام احمد پرویز ابھی زندہ ہے اور وہ آئے وہاں پر ثابت کر دے کہ کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے. میں خوش اور میرا خدا خوش. فرماتے ہیں تو پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا معیار یہی ہے تو یہ میرا استعفی حاضر ہے, میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں. بہرحال یہ صورتحال جو ہے اس وقت کہ اس میں ہمیں جو بھی اب سزا مل رہی ہے پاکستان, یہ جو کہا جا رہا ہے بلکنائزیشن ہو جائے گی, پاکستان ختم ہو جائے گا, 2015 میں یا 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کے نقشے میں موجود نہیں ہوگا, تو یہ سارا در حقیقت ہمیں سزا مل رہی ہے اللہ کے ساتھ اپنے وعدہ خلافی کی. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, اگر ہم نے اس معاملے میں کوئی مثبت پیش رفت نہ کی, وہ کیسے ہوگی وہ میں بعد میں عرض کروں گا, وہ میری تیسری بات ہے, تو یقیناً یہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستان نہیں رہے گا. ہر شے کا کوئی جواز ہوتا ہے, پاکستان جو ہے ایک اعتبار سے اپنا جواز کھو چکا. تم اسلام کے لیے بنائے گئے تھے, یہاں کہاں ہے وہ اسلام؟ جو اسلام یہاں ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے. کیا وہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں سے حج فلائٹس نہیں جاتی ہیں؟ حج کے لیے مسلمان نہیں جاتے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ حج مشن جو ہوتا ہے میڈیکل مشن بھارت کا, وہ زیادہ بہتر خدمت کرتا ہے تو ہر مین کے اندر بنسبت پاکستان کے میڈیکل مشن کے. یہ سب کچھ ہے وہاں, کیا نہیں ہے؟ چنانچہ فاروق اعظم صاحب جو ہمارے یہاں کے بڑے بارٹ لا ہیں, وہ جب گئے تھے انڈیا, اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی, آ کر کہا تھا کہ مجھے جو سوال بھی میرے سے کیا گیا پاکستان کے بارے میں نے جواب دیا, ایک سوال کے جواب میں نہیں دے سکا. لوگوں نے پوچھا یہاں پاکستان میں وہ کون سی شے ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے, پھر کیا جواب ہے پاکستان کا؟ تو واقعہ یہ ہے, رضوان تقد جسے کہتے ہیں, رضوان بھی اتنا جس کو ہم پڑھ دیتے ہیں, وہ تو ختم ہو چکا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس میں ہمیں مہلت مل رہی ہے. 1971 میں پہلا کوڑا پڑا, دو لخت ہوئے, عبرت ناک شکست ہوئی, یہ سب کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ 1971 کی بات ہے, کوئی زیادہ بہت پرانی تو نہیں. وہ تو جو قرآن مجید میں آیا ہے, وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, چھوٹے عذاب کا ہم پہلے مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے, شاید کے جاگ جائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کے ہوش میں آ جائیں, شاید کے رجوع کر لیں. ہم نے تو رجوع نہیں کیا, ہمارے تو وہی لیل و نہار رہے, وہی دن اور رات اور وہی صبح شام, وہی سارے معاملات, وہی ہماری جو ہے اقدار اسی پر عمل ہو رہا ہے. لہذا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک اور شخص کا مجھے حوالہ یاد آ رہا ہے, پروفیسر زائرنگ ہوتے تھے, جو لاہور میں سٹاف کالج ہے اس میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رہے امریکن. انہوں نے واپس جا کر وہاں کتاب لکھی اور اس میں لکھا ہے بڑا پیارا جملہ, جو کہ واقعہ یہ کہ تیر کی طرح پیوست ہو گیا میرے سینے میں, پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی, پاکستان آج بھی ایک تشخص کی تلاش میں, میں کیوں ہوں, کس وجہ سے ہوں. اور آج آپ کا کی نوجوان نسل جو ہے واقعتا, آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں غلط بنا ہے, کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم غلط بنایا گیا. بھائی صاف ہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں تو گھٹنے ٹیک دینے چاہیے بھارت کے سامنے, ہمیں تو سجدہ کر دینا چاہیے بھارت کے سامنے. یہ تو اب ہمارے ہاں بڑے بڑے جو دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اسے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اب پاکستان کے ساتھ ذہنی قلبی نفسیاتی کس قدر وابستگی لوگوں کی رہ گئی ہے. نوجوان نسل کو چھوڑیے, ان لوگوں کی کہ جو پاکستان کے قیام کے وقت جوان تھے, ان کا حال یہ ہے. تو یہ میں نے آپ سے دوسری بات عرض کی, شریعت کیوں, شریعت وہ بڑی شریعت بھی اور شریعت کو چھوٹی شریعت بھی, جزوی شریعت بھی, یہ دونوں ہمیں درکار ہیں, ورنہ اس کے بغیر پاکستان نہیں رہے گا, پاکستان ختم ہو جائے گا. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی, یہ بڑے بڑے محل, یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پھر رہنے والے کوئی اور ہوں. اور تیسری بات میں عرض کروں گا، یہ اصل میں ایک تقدیر مبرم ہے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، اور یہ وہ بات ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو، اور ظاہر بات ہے وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی تو اللہ گواہی دیتا ہے، یہ ہونا ہے. اور یہ جو آپ کو نے سنا ہوگا، جب یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، توسیع کر رہے ہیں، تو پوچھا گیا کہ اب آپ کو کس کا خطرہ ہے، تو کیا جواب دیا گیا؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. یہ خطرہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کی کہ پیشگوئی کی تھی علامہ اقبال نے. ابلیس کی مجلس شورا ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، اور زندگی کے بالکل آخری دور میں 36-37 میں لکھی گئی ہے. ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، بعد میں چھپی ہے، ارمغان اعجاز میں جو کچھ حصے تھے فارسی کے اور اردو کے جمع کر کے کتاب بنائی گئی، ورنہ اس سے پہلے فارسی کتابیں علیحدہ تھی، اردو علیحدہ تھی. بہرحال اس میں ابلیس کی مجلس شورا میں وہ بات ہے جو عزیز واقع سعید نے بھی آپ کو سنائی. ابلیس نے یہ کہا، مجھے نہ جمہوریت سے کوئی خطرہ ہے، وہ تو ہم نے خود بنائی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر. یہی تھا نا کہ فرعون اور نمرود کے سر پر تنوں ایک نجاست رکھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے ہم انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں مالک، میں ہوں حاکم. لا علیہ سلیم ملک و بس وہاں الانہار و تجریم انتہتی، یہ فرعون کا قول نقل ہوا کہ نہیں؟ کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے انتظام کے تحت نہیں ہے؟ تو گویا کہ انسانی حاکمیت، گندگی، نجاست، شرک، کفر، وہ ٹنوں کے حساب سے ایک آدمی کے سر پر ہوتی تھی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ذرا انسان کو ہوش آ گئی ہے، اپنے حقوق کا خیال اور پاس ہو گیا ہے، تو ہم نے وہ تولا تولا سب میں بانٹ دی، اب وہ عوامی حاکمیت ہو گئی ہے. عوامی حاکمیت بھی ویسا ہی کفر ہے جیسے کہ ایک انفرادی حاکمیت اللہ کے مقابلے میں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ نہیں، اور کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشرتا مغز آشرتا ہوں، ابلیس کہتا ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ان سے. ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. یہ الفاظ نوٹ کیجئے، جیسے انگارہ ہوتا ہے اس پہ اگر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آتی نا، کہیں آپ نے اٹھا لیا غلطی سے اس کو ہاتھ میں اور اوپر کی راکھ اتر گئی تو پھر جو کچھ اندر ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. اس امت کے اندر، اس کی خاکستر میں اندر شرارے آرزو ہے، یہ چاہتی ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو آج ہمیں پھر دنیا میں اسلام کا نظام لانا ہے. یہ موجود ہے، جیسے جیسے کولونیلزم کا بستر طے ہوا اور مسلمان ممالک آزاد ہوئے، وہ ایسے ہوا جیسے کہ مدہوش تھے، بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے. ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی ہمارا یہ نظام تھا نا، عرب ممالک میں بھی ہمارا نظام تھا نا، ہم دوبارہ اسے قائم کریں. یہ وہ ہے جو گلوبل ہے مسلمان امت کے اندر، یہ خواہش انڈونیشیا سے لے کر اور موریتانیہ تک موجود ہے. یہ جو بش نے تو اضافہ کر دیا تھا ہسپانیہ کا، کہ یہ لوگ جو ہے ہسپانیہ سے انڈونیشیا تک ہمیں خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. میں حیران ہوا کہ ہسپانیہ کا لفظ کیسے اس زبان پر آ گیا. بہرحال یہ جو ایک امنگ ہے، اگرچہ یہ ہے کہ ابھی یہ بھٹکی ہوئی ہے، غلط راستوں پر پڑ گئی ہے، کچھ تجربے کر رہی ہے، الیکشن کے ذریعے سے ہو جائے نہیں ہو رہا، دعوت و تبلیغ سے ہو جائے نہیں ہو رہا، درس و تدریس سے ہو جائے نہیں ہو رہا، اب کچھ لوگ تنگ آ کر بجنگ آمد وہ بیلٹ ویلٹ چھوڑ کر بلٹ پر آ گئے ہیں. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں یہ مس گائیڈڈ میزائل ہیں، جذبہ ٹھیک ہے، بھٹک رہے ہیں، راستہ صحیح نہیں مل رہا. وہ راستہ جو ہے وہ صرف اسوہ محمدی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اوپر یہ کام ہوا تو انقلاب آئے گا اور اسلام کا دنیا میں غلبہ ہوگا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا تو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. ذرا نوٹ کیجیے الفاظ، تہذیب. یہ جو بش چیختا رہا، اور سویلائزیشن، ہماری مثالی تہذیب، طریقتکم المثلی، فرعون نے بھی کہا تھا اے لوگوں تمہاری مثالی تہذیب کو یہ موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہماری تہذیب، لیکن اس تہذیب نے درندے پیدا کیے. گوانٹانامو بابلوں میں کیا ہوا ہے، ابو غریب میں کیا ہوا ہے، یہ تمام جیلوں میں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ٹارچر کیا گیا ہے. تو تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ معاملہ جو ہے ایک کشمکش عالمگیر سطح پر ہونی ہے، اور اس اعتبار سے اس کے لیے جتنی جلدی پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی یہی تھا، وہی اقبال جس نے ابلیس کی مجلس سے شورا لکھی ہے، جس کا ایک شعر وہ بھی ہے کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. ابلیس ڈر رہا ہے کہ شرع پیغمبر کہیں ظاہر نہ ہو جائے. ذرا سی ظاہر ہونے لگی تھی افغانستان میں تہس نہس کر کے رکھ دیا، ذرا سی اٹھنے لگی تھی چھوٹی سی جگہ بالاکنڈ میں برداشت نہیں ہوا. کتنا دباؤ ڈالا گیا ہے، کتنے اس کے اندر نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، کتنا اس کے اوپر جو ہے اپنا اظہار خفگی کیا گیا. کیوں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کبھی. ابھی تو یہ ایک چھوٹی سی کلی ہے، یہ کھل کر پورا پھول بھی تو بن سکتا ہے، پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا، یہ تمام نظام جو ہے دنیا کے یہ ختم ہو جائیں گے. بہرحال یہ کام، تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ ہونا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہو کر رہے گا. البتہ یہ میرے اور آپ کا سوچنے کا معاملہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس میں کمائی اپنے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، قربانیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. لیکن یہ ہو کر تو رہنا ہے انشاءاللہ العزیز. اب آئیے نفاذ کیسے ہو، اس کو بھی میں دو حصوں میں ٹیکل کروں گا. وہ جو میں نے کہا تھا میکرو شریعہ، اب دین کا غلبہ، پورے نظام دین کو قائم کرنا، ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کام تو ایک ہماگیر انقلاب کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے کہ اس الدین الحق کا جو اصل ثمرہ ہے وہ کیا ہے، سوشل جسٹس، لوگوں کے لیے انصاف، انصاف جو کہ اجتماعی انصاف ہو، انسان جو ہے ان کو کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حکومت نہ کرے، کوئی جاگیرداری نہ ہو جو کسانوں کا خون چوس رہی ہو، مزدور کے حقوق کو جو ہے غصب نہ کیا جا رہا ہو. یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر تو اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی، اور ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ یہ کام جاگیرداری ختم کر دینا بغیر انقلاب کے ممکن ہے؟ کون کرنے دے گا؟ کیا الیکشن کے ذریعے ممکن ہے؟ وہی تو ہے اصل بادشاہ، انہی کے پاس تو ہیں سارے اختیارات، انہی کے پاور بیسز ہیں، 70% تو آپ کا ووٹ جو ہے ان کے انگوٹھے تلے ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا. اٹ نیڈز اے ٹوٹل ریولیوشن جس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹے. سود ختم ہو سکتا، یہ معمولی کوئی قانون سازی سے بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں، کمی ہو جائے گی، ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے معاشرے کی سوچ نہ بدلے، اخلاقی سطح بلند نہ ہو، لوگ جو ہیں اپنے عہد کو پورا کرنے والے نہ ہو، جھوٹ اور دھوکہ ختم نہ ہو. شراکت کیسے ہو؟ بینک کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم شراکت پر کرتے معاملہ سارا کھا جاتے، پیسہ کہتے کوئی کمائی ہوئی نہیں، جھوٹ دھوکہ کیسے چلے؟ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور جب تک کہ یہ جاگیرداری ختم نہیں ہوتی، کیا حقیقی جمہوریت یا اسلامی شرائط یہاں آ سکتی ہے؟ ناممکن. یہ تو ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ تو میوزیکل چیئرز گیم ہے، لینڈ لارڈز کا، فیوڈلز کا، کچھ تھوڑے بہت جو ہیں اس میں سرمایہ دار بھی آ گئے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ فیوڈلز کا ہے، ان کا جو ہے میوزیکل چیئرز گیم ہے. یہ ساری چیزیں تو نہیں ممکن ہے جب تک ایک ٹوٹل ریولوشن نہ آئے. اور وہ ٹوٹل ریولوشن کیسے آئے گا وہ بھی جان لیجئے. تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے ٹوٹل ریولوشن. دیکھیے فرینچ ریولوشن جزوی تھا، صرف سیاسی نظام بدلا ہے، مذہب نہیں بدلا، عقائد نہیں بدلے، سوسائٹی نہیں بدلی، معاشی نظام نہیں بدلا، صرف سیاسی نظام. بولشویک ریولوشن وہ بھی لمیٹڈ، صرف معاشی نظام بدلا اور کچھ نہیں بدلا. ٹوٹل ریولوشن کی واحد مثال ہے پوری دنیا کی تاریخ میں دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز بدل گئی، سیاست بدل گئی، معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، عقیدے بدل گئے، افکار بدل گئے، دن بدل گئے، رات بدل گئی، ہر شے بدل گئی. دیکھنا پڑے گا وہاں کی کیا چیز نہیں بدلی. یہ ٹوٹل ریولوشن ایک ہی ہے، یہ تو پوری تاریخ کا میں نے آپ کو بتایا. اور تمام انبیاء اور رسول کے ہاتھوں بھی صرف حضور کے ہاتھوں ہوا ہے. اگرچہ دین سب کا یہی تھا، ابراہیم کا بھی، موسیٰ کا بھی، عیسیٰ بھی، لیکن کیا ان کے ہاتھوں کہیں وہاں پر اللہ کے دین کا نظام قائم ہوا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اب ہونا ہے ایک دفعہ اور، جس کی میں نے بتایا حضور نے خبر دی ہے، اور اب وہ گلوبلائز ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. ویسے بھی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، جو نظام بھی اب آئے گا وہ گلوبلائز ہو کر رہے گا. تو وہ ہونا ہے، لیکن وہ ہوگا اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ محمد عربی نے انقلاب برپا کیا. اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ آخری حصہ ہے امت کا. قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے، اور قیامت کے قریب کے حالات و واقعات جو احادیث میں آئے ہیں وہ آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی، مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، جیسے کہ حضور نے نظام قائم کیا جو خلافت راشدہ میں لیلی ان بلوم، ایک کھلے ہوئے پھول کے مانند نظر آ رہا ہے. جو طریقہ کار وہاں تھا اسی سے ہوگا. وہ کیا ہے وہ سن لیجئے. چھ اس میں قدم ہیں، اور آج بھی پانچ قدم تو جوں کے توں اپنانے ہوں گے. آخری چھٹے قدم کے اندر ایک اجتہاد کا معاملہ ہے، وہ میں بھی بیان کرتا ہوں. پہلا قدم، لوگوں کے دلوں میں یقین والا ایمان پیدا کیا جائے. وہاں تو معاملہ کیا تھا، ایمان ہی سے بات شروع ہو رہی تھی، اس لیے کہ حضور نے تو کفار میں دعوت شروع کی تھی نا، مشرکین میں. ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں. یہاں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے تو ایمان بھی ہے اس کے اندر. بھائی نہیں، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. ایمان علیحدہ ہے، اسلام علیحدہ ہے. اسلام تو موروثی طور پر مل گیا، ماں باپ سے مل گیا ہمیں اسلام، ایمان نہیں ملتا، وہ حاصل کرنا پڑتا ہے. آج ہماری عظیم اکثریت کا حال وہ ہے جو سورہ حجرات میں بیان ہوا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے نبی، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ دل خالی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. وہ یقین والا ایمان جس میں ریب نہ رہے، شک نہ رہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین. وہ ایمان پیدا ہوگا قرآن کے ذریعے سے، یقین والا ایمان بذریعہ قرآن. اسی میں شاید اشارہ کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 50 سال اگر لگائے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، قرآنی کانفرنسیں، قرآنی تربیت گاہیں، یہ قرآن کے جو ہے قرآن اکیڈمیاں، انجمن ہائے قرآن، یہ کس لیے؟ یہ پہلا سٹیپ. ایمان حقیقی ملے گا تو صرف قرآن سے ملے گا، قرآن کے اندر غوطہ زنی کرنے سے ملے گا. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اور وہ جو کبھی کہا تھا مولانا ظفر علی خان، میں حیران ہوتا ہوں، وہ عام طور پر یہ ان کا میدان نہیں ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. عام آدمی کا معاملہ اور ہے، وہ سرمنز کے ذریعے، واس کے ذریعے بھی کچھ اسے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل لوگ جو ہے وہ تو کبھی بھی، جب تک کہ ان کے ذہن، فکر، شعور کو تسلی حاصل نہ ہو، اطمینان نہ ہو، وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. اور اس کے لیے واحد سورس قرآن. یقین والا ایمان بذریعہ قرآن. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کینیا ساتھ لایا. نمبر دو، اب ان کی تزکیہ ان کا ہوگا. وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ کی شکل کیا ہے؟ وہ بھی بذریعہ قرآن. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ تھا تزکیہ کا طریقہ. آدھی رات، دو تہائی رات، ایک تہائی رات کھڑے رہو قرآن کے ساتھ، پڑھتے رہو، روکتے رہو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوسری عبادات کا اضافہ ہو گیا، اور پوری رات کو یا آدھی رات کو چھوڑ کر صرف تہجد کا معاملہ کر دیا گیا. لیکن وہ تزکیہ اسی سے ہوگا. اور اس تزکیہ کی منزل کیا ہے، یہ نمبر نوٹ کر لیجیے. تزکیہ کی منزل یہ ہے، دل میں کوئی آرزو، کوئی امنگ، کوئی خواہش باقی نہ رہے. سوائے اللہ کی محبت اور آخرت کی فلاح کے. اگر کوئی اور چیز ہے، اپنا اقتدار، اپنی شہرت، دولت کا حصول، اپنی شجاعت کا اظہار، اپنی طلاقت لسانی کا اظہار، اپنے علم کی روب گاٹنا، اگر یہ ہے تو تمہارا سارا کام زیرو سے تجربہ کھا کر زیرو ہو جائے گا، جب تک تزکیہ وہ نہ ہو جائے. جس کی مثال حضرت علی نے پیش کی ہے کہ ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا، وہ کافر جو ہے اس کو آپ نے زیر کر لیا، اسے پٹک لیا زمین پر، سینے پر سوار ہو گیا، خنجر بھونکنے لگے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا. وہ حیران ہوا، میری تو بس ہو گئی تھی، میں تو بالکل ان کے قابو میں تھا اور اب میں نے تھوک بھی دیا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے توہین ذاتی بھی کی ہے، پھر مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. پوچھا کیوں؟ فرمایا دیکھو میری تمہارے ساتھ کچھ ذاتی جنگ نہیں تھی، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. اب تم نے میری توہین کی، میرے اندر انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا. اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو خالصتاً للہ نہ ہوتا، اس میں میرے انتقام کا جذبہ بھی شامل ہوتا، میں نہیں چاہتا. یہ تزکیہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ خرق عادت ظاہر ہونے شروع ہو جائیں، کرامات ہونے شروع ہو جائیں. یہ تزکیہ ہے کہ دنیا زندگی میں کوئی مقصود نہ رہے. وہ جو خواجہ عزیز الحسن کا مجذوب کا شعر ہے، جو مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ آتا تب ہے جب دل کو خالی کر لو. یہ ساری امنگیں، سارے ولولے، سارے حوصلے، ساری آرزوئیں جب دل سے نکل جائیں گے تو اللہ آئے گا. لیکن یہ کہ اگر یہ ہے تو حضور سے بھی پوچھا گیا کہ حضور کوئی شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، کوئی کرتا ہے مال غنیمت کے حضور کے لیے، کوئی حمیت جاہلی میں کرتا ہے کہ فلاں قبیلے کے خلاف مہم جا رہی ہے اور اس سے میری پرانی دشمنی ہے تو اب بدلہ لینے کا موقع ہوگا، دوبارہ پھرتی کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ؟ فرمایا کوئی بھی نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے صرف جو جہاد کرتا ہے صرف اس لیے، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے. تو پہلے ایمان، پھر تزکیہ، نمبر تین تنظیم بذریعہ بیعت، بیعت کے بنیاد پر کہ تمہارا ہم حکم مانیں گے، جب حکم دو گے حرکت کریں گے، کہو گے تو رک جاؤ تو رک جائیں گے. یہ نہیں کہ موب ہے یا چلتا نہیں، چل پڑے تو رکتا نہیں، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو ہے ہنگامے ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہا ہے، یہ سارا نہیں، بلکہ یہ کہ مستقل نظم کے پابند اور پورا ڈسپلن جو ہے. اور نمبر چار تربیت. تربیت کس بات کی؟ سب سے بڑھ کر تو نظم کی پابندی کی تربیت کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی غزوہ احد میں ہو گئی تھی، وہ تیر اندازوں نے حضور کے حکم کے خلاف وہ جگہ چھوڑ دی، حالانکہ انہوں نے تعویل کر دی تھی حضور کے حکم کی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں بتایا تھا، یہ تو فتح ہو گئی ہے، لیکن لوکل کمانڈر جو ہے کہتے رہے میں چلو یہاں سے، پھر بھی چھوڑ گئے لوگ، 35 چلے گئے 50 میں سے. اور اس کے بعد جو خالد ابن ولید نے حملہ کیا ہے تو وہ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. اور اللہ نے کہا تم ہمیں دوست نہیں دے سکتے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَوْصُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو تم سے وعدہ پورا کر دیا تھا، اس نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، ڈھیلے پڑ گئے اور حکم کی خلاف ورزی کی، تب اللہ نے یہ سزا دی. تو تیسری بات یہ. چوتھی بات، بلکہ چوتھی اس کے بعد یہ کہ یہ جو تین چار کام کرتے ہوئے مسلسل صبر محض، کوئی آپ کو گالی دے جائے سنیے اور برداشت کیجئے، جواب نہیں، جواب میں دعائیں دیجئے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اسے معلوم نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسے بخش دے. کوئی پتھر مارے، کوئی جوابی کارروائی دے. جہاں تک حکم تھا فار 12 ایئرز، جو مکی دور ہے 12 سال، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں زندہ آگ میں بھون دیا جائے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھا رہا. نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. اب آپ سوچئے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ابو جہل جس طرح ٹارچر کر رہا تھا، اگر مسلمان وہاں پر اس وقت تھے، بارہ کم سے کم 40-50 مسلمان تو تھے، تکا بوٹی نہیں کر سکتے تھے ابو جہل کی، نہیں اجازت نہیں. حضور بھی گزرتے تھے پاس سے، اس میں وہ یا یاسر فإن موعدکم الجنة، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے تو جنت کے اندر استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اسی طرح حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا، آؤ خباب آ جاؤ، کرتا اتار دو. ان کی نگاہوں کے سامنے انگارے، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، لیٹ جاؤ الٹوں پر، لیٹ گئے. اب وہ پیٹھ کی کھال جو ہے جلی، پھر چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. اندازہ کیجئے ایک شخص جو یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے تو روسٹ کر رہا ہے زندہ کو، اگر اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا ڈیسپریٹ آدمی، نہیں اجازت نہیں ہے. ڈسپلن کی یہ جو ہے تربیت ہوئی ہے اس کے ذریعے سے، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ طاقت کافی ہو جائے، اس کے لیے میں علامہ اقبال کے دو شعر آپ کو سنا دوں. علامہ کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کسی وقت کس حال میں وہ ہوا کرتے تھے، کہاں ہوتے تھے، کہاں سے بات کرتے تھے. گفتن جہان ما آیا بے تمی سعادت، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے اقبال، ہم نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں وہ پسند آئی؟ گفتم کے نمی سعادت، میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں. یا تو ظلم ہے، خواجہ خونے رگے مزدور سعادت لارے نام، اور جفائے دے خدا کشتے دہکانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب، یہ دنیا مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ یہاں کارخانے دار جو ہے مزدور کی رگوں کے سرخ خون سے وہ سرخ شراب کشید کر کے پیتا ہے، جو شام کو بیٹھ کر وہ پیتا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور یہ جو جاگیردار اور زمیندار ہیں، یہ ایبسینٹی لینڈ لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عیش کرتے ہیں، وہ جو دہقان ہے اس کی تو کھیتی بری ہے، اس کو تو اس سے وہاں ملتا کچھ نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں. گفتند جہان ماں آیا بے تمی سعادت، گفتم کے نمی سعادت، گفتند کے بر ہمزن، تو کہا اللہ نے اچھا توڑ دو، پھوڑ دو اس نظام کو. اب توڑ پھوڑ کیسے دیں، یہ ہے اگلا شعر. بادشاہ درویشی درساز و دما دمزن، پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے. دائی جو ہے بھکاری ہوتا ہے، مانگنے والا جو ہے اگر کوئی شخص اس کو کچھ کہہ دے تو کوئی جواب دیتا ہے، وہ بھکاری کہتا ہے نا مجھے پیسہ دو، اور دائی کیا کہتا ہے، بھائی مجھے، میں تم سے تمہارا سوال کر رہا ہوں، آؤ میرے پاس، میری جھولی میں آؤ، میرے ساتھی بنو، من انصاری اللہ. تو یہ تو ہے درویشی، کوئی مار جائے برداشت کرو، کوئی گالی دے سنو اور برداشت کرو. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا ولقد نعلم انک یضیق صدرک کا بما یقولون، نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا سینہ اس سے بھجتا ہے، لیکن نہیں، صبر کیجیے. یہ صورتحال جو ہے یہ ہے وہ جس کو آج کل ہم کہیں گے پیسو ریزسٹنس، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، ذرا بھی کارروائی کوئی نہ کرو. یہ ہے اصل میں پانچ جو مراحل ہیں جو مکے کے اندر طے ہوئے ہیں، دعوت، ایمان، بدریہ قرآن، تزکیہ دل کی صفائی قرآن کے ذریعے سے، اور عبادات جو مفروضہ ہیں واجب ہیں ان کے ذریعے سے، تنظیم بیعت کے ذریعے سے، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشۃ والبکر وعلى اصالۃ علینا وعلى لا ننازل الامر اهله وعلى ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف في الله لومۃ لائم. وعدہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے آسان ہو چاہے مشکل، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے ہمیں اپنی تباہی پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، آپ نے ایک نیو کمر کو کیسے ہم پر امیر بنا دیا. اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا، جسے آپ امیر بنائیں گے اسے بھی جھگڑیں گے نہیں، اطاعت کریں گے. ہاں جو ہماری رائے ہوگی جہاں بھی ہوں گے وہ پیش کر دیں گے. یہ بیعت تھی جس پر وہ تنظیم بنی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جڑ کر جو ایک وحدت بنے ہیں، جو ایک طاقت بنے ہیں، ایک یونٹ بنے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ اس بیعت کی بنیاد پر بنے. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تربیت، کہ اس کے لیے انسان اپنے نظم کی پابندی اور تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کے ساتھ صبر محض، نو ریٹیلیشن. اس کے بعد جب تیار ہو جاؤ، اب وہ دوسرا مصرع ہے اقبال کا، بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، محتدب تعداد میں ہو، مناسب تربیت ہو چکی ہے، سر سے کفن باندھ چکے ہیں، دل میں ایمان یقین والا ہے، کوئی آرزو سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے باقی نہیں رہی ہے، اب تیار ہو گئے ہو تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، یہ ہے مکے کے 12 سال، اور چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، یہ ہے جو 8 یا 10 سال جو ہیں جو مدینہ منورہ کے ہیں، یہ ٹکراؤ. اس آخری مرحلے میں اس وقت قابل غور، پہلی 5 باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جو کا تو ہوگا، کاربن کاپی ہوگی تب بات بنے گی، لیکن آخری بات میں، آخری بات کیا تھی؟ ٹکرانا. یہ ٹکرانا حضور کے زمانے میں کیا ہوا؟ 2 طرفہ جنگ، قتال فی سبیل اللہ. اور یہ بھی ذرا تاریخ کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ جو جنگ تھی وہ حضور نے شروع کی تھی. یہ انگریز کے دور میں جو یہاں پر سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ایک بڑا اپولوجیٹک انداز ان کا رہا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو سب دفاعی جنگیں تھیں. قتل غلط. آپ میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، وہ در حقیقت سیرت النبی کا یوں سمجھیے کہ فلسفہ ہے، فلاسفی آف دی سیرا آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر ساری تفاصیل ہیں. حضور نے آغاز کیا جنگوں کا، دین کو غالب کرنا آپ کا فرض منصبی تھا. آپ مکے سے مدینے جو ہے جا کے وہاں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. یہ فلائٹ نہیں تھی، جو مستشرقین فلائٹ کہتے ہیں، یہ فرار نہیں تھا، یہ ہجرت تھی. ایک آلٹرنیٹ بیس اللہ عطا کر رہا تھا تاکہ وہاں سے اب آپ آفنسو لیں. چنانچہ 6 مہینے صرف آپ نے لیے ہیں ہجرت کے بعد، جس میں 3 کام کیے. مسجد نبوی کی تعبیر ہو گئی، مرکز بن گیا. نمبر 2، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی دعا خات. تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اور پھر نمبر 3، یہودیوں کو جکڑ لیا میثاق مدینہ میں. یہ جوائنٹ پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ تھا. اسے خامخواہ ایک ہمارے بڑے محترم اسکالر ہیں، انہوں نے دستور کہہ دیا. دستور نہیں تھا، یہ دستور تو اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر آیا ہے جو فائنل دستور ہے. یہ تو ابھی درمیانی دور کے معاہدے ہیں، ہوئے ہیں، مشرکین سے بھی ہوئے، اہل کتاب سے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا یہ پیکٹ تھا. 6 مہینے میں یہ کام کیا آپ نے. 7ویں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ، کیروان روٹس کو خطرناک بنا دیا گیا. اب تم یہاں سے نہیں گزر سکتے، یہ مدینہ کے قریب سے گزر کر جاتے ہو شام کی طرف، اب تمہارے قافلے آرام سے نہیں گزریں گے یہاں سے. اور نمبر 2، جہاں بھی آپ گئے، اس لیے کہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے. لوگ سمجھتے ہیں پہلی جنگ جو ہے غزوہ بدر ہے، غلط. 4 غزوات جن میں حضور بھی شریک رہے، اور 4 سرایا جن میں حضور نہیں تھے، 8 ہیں بدر سے پہلے پہلے. 7ویں مہینے سے شروع ہو گیا، 1 سال کے اندر 8. اور یہ ہے اصل میں جس سے کہ پھر جنگ چھڑی ہوئی. یہ پھر جنگ کا معاملہ ہے جو بھی آگے چلا. آج اس کے حوالے سے یہ ہے، آج یہ آخری مرحلے میں عام طور پر یہ 2 طرفہ جنگ جو ہے یہ فیزیبل نہیں. یہ نوٹ کر لیجئے کیوں. اجتہاد کی ضرورت وہیں ہوتی ہے جہاں صورت حال بدل جائے، جہاں صورت مسئلہ بدل جائے گی وہاں پر اجتہاد ہوگا. جہاں حالات جو کہ تو ہے وہاں اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں تو جو بھی ہمارے کام پہلے سے ہے وہی چلے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں کیا ہے دیکھیے، نمبر 1، وہاں کیا تھا؟ ایک طرف کافر ایک طرف مومن. یہاں کیا ہے؟ آج مسلمان ملکوں میں بھی کوئی تحریک اٹھے گی تو اس کے چلانے والے بھی مسلمان ہوں گے، اور اوپر حکمران بھی مسلمان ہیں جو ان کے اوپر گولیاں چلائیں گے. وہ معاملہ فرق ہو گیا بہت بڑا. نمبر 2، وہاں کیا تھا؟ ہتھیار جو ادھر تھے ادھر تھے، صرف تعداد کا فرق تھا نا. تلوار اور نیزے ادھر سے، تلوار اور نیزے ادھر سے، تعداد کا فرق تھا صرف. یہاں ٹینک تو نہیں تھے، ہوائی جہاز تو نہیں تھے، ہیلی کاپٹرز تو نہیں تھے، یہ لانگ رینج کی جو ہے وہ گنیں تو نہیں تھی، لہذا ہتھیار کا معاملہ بھی ہے. اچھا، یہاں بھی ادھر سے بھی والنٹیئر تھے، ادھر سے بھی والنٹیئر تھے. 1000 آدمی جو آیا تھا مکے سے، کوئی اسٹینڈنگ آرمی تو وہاں نہیں تھی، نو اسٹینڈنگ آرمی واٹس ایور. اور جو حضور کے ساتھ آئے وہ بھی والنٹیئرس تھے. اس اعتبار سے یہ تو حالات جو بدل گئے ہیں. اور نمبر 1 یہ ہو گیا ہے، اس وقت کیا تھا؟ اگر آپ کسی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو وہ گویا کہ بغاوت تھی. لیکن آج کیا ہے؟ آج ریاست اور ہے، حکومت اور ہے. ہم اگر لائل ہیں تو ریاست کے ہیں، حکومت کے نہیں ہے. حکومت کو بدلنا تو حق ہے شہریوں کا، وہ انتخابات کے ذریعے سے بدلیں یا عوامی مہم کے ذریعے سے بدلیں، وہ چاہے کسی ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے بدلیں، کسی گھراؤ کے دھرنے کے ذریعے سے بدلے، وہ ان کا حق ہے اور یہ دستوری حق ہے، جمہوری حق ہے. تو آج کے دور میں وہ جنگ والا معاملہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے. ویسے میں نے ہمیشہ کہا ہے جہاں بھی فیزیبل ہو، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مثلاً سوات کا علاقہ ہے وہاں فیزیبل تھا، پہاڑی علاقہ ہے، افغانستان میں فیزیبل ہے، وہ لڑ رہے ہیں، گوریلا وار جنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کا تو اکثر و بیشتر علاقہ جو ہے وہ میدانی ہے، یہاں تو وہ گوریلا جنگ نہیں ہو سکتی. تو اس کا بدل کیا ہے؟ منظم پرامن عوامی تحریک اور اس کا سیلاب. یہ ظاہر بات ہے کہ منظم، یہ شرط اس کی ہے، منظم اور نمبر دو پرامن عوامی تحریک. اب جیسے دھرنا معاملہ ہو گیا تھا، یہ چھوٹی سی مثال ہے، یا جیسے کبھی شیعوں نے یہاں آ کر جب ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا ہے تو شیعہ 50,000 کی تعداد میں آ کر اور انہوں نے سیکرٹریٹ کو گھیر لیا تھا، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی، لکھ کے دینا پڑا کہ میں تمہیں جو ہے مستثنا کر دوں گا، کہتے مارو ہمیں، چلاؤ ہم پر گولیاں. اور میں معلوم تھا ضیاء الحق سمجھدار آدمی تھا، اگر ان کے اوپر گولیاں چل گئیں، کچھ لوگ مر گئے، تو فوج میں بھی تو شیعہ ہیں، پولیس میں بھی تو شیعہ ہیں، بیوروکریسی میں بھی تو شیعہ ہیں، اور ہمارے جو ہے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں تو سب سے بڑھ کر شاید شیعہ ہیں. تو اس حوالے سے اس نے عقل سے کہا بھی ناک رگڑ دی اپنی، حالانکہ ابھی ماشاء اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، ابھی بچہ ہی تھا، جوان تھا، 3 سال کی عمر وہ ابھی ہوئی تھی اس کی. بہرحال یہ جو عوامی جو بھی جو ہے یوکرائن میں ہوا ہے، جو مختلف ممالک کے اندر ساؤتھ امریکہ میں ہوا ہے، یہ ہے وہ آلٹرنیٹ. آلٹرنیٹ ایک پرامن، ایک غیر مسلح، پرامن، منظم عوامی سیلاب. یہ ہے کہ جو پھر آخر میں وہ چینج اوور کا ذریعہ بن جائے گا. ہوگا کیا؟ شروع میں ظاہر بات ہے حکومت میں کون لوگ بیٹھے ہیں جو اس نظام کے اندر پاور بیسس رکھنے والے؟ فیوڈل لارڈز بیٹھے ہیں، سرمایہ دار بیٹھے ہیں، وہ تو چاہیں گے اپنے نظام کو بچانا، ان کے پیشن سٹیٹس کو ہے، اور فوج ان کے ڈسپوزل پر ہے، وہ حکم دیں گے چلاؤ گولی چلائیں گے. آپ مرنے کو تیار رہیں، ون وے جنگ، مرنے کو تیار ہو جاؤ، خود کسی کو مت مارو. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اور بہت اس کی توقع ہے، جو لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل کھڑے ہو گئے تھے. بھٹو صاحب نے کہا تھا چند دن پہلے میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل کھڑے ہو گئے جب نظام مصطفیٰ تحریک میں کہ اب ہم آئندہ فائرنگ نہیں کریں گے، شوٹنگ نہیں کریں گے، دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے، تو بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا کہ میری کرسی تو ہل گئی. اس کے بعد پی این اے والوں کو بلایا کہ نہیں؟ اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے کہ نہیں؟ صلح تقریباً ہو چکی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ ٹیک اوور کرنے والا تھا، اس لیے اس نے کیا ہے. اسی طریقے سے ایران کے اندر 20 سے لے کر 30 ہزار تک آدمیوں نے جانے دیے ہیں، لیکن اس کے بعد بادشاہ کو بھاگنا پڑا، جو امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر، اور جس کے پاس یوں سمجھئے کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، وہ جو ہے اس کو بھاگنا پڑا. 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں. وہ عوامی تحریک تھی، لوگ نکل آئے ہیں. مرنے کو تیار ہو جاؤ، مرنے کو، خود جان دینے کو. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن کسی کو نہ جان کو مارو، نہ کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچاؤ. ان بسوں کا کیا قصور ہے؟ خام خواہ انہیں کاہے کو جلاتے ہو؟ اور ان چیزوں کا، سٹریٹ لائٹس کا کیا قصور ہے کہ ان کو توڑتے ہو؟ تو یہ اصل میں یہ آج آلٹرنیٹ کے اعتبار سے ہے. البتہ اگر کہیں فیزیبل ہو مسلح بغاوت تو جائز ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر وہ شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بنے، قتال فی سبیل اللہ جائز ہے. اور یہ یقین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور میں اسی پر جو ہے اسے مجھے اتفاق ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، جہاں جائز، جہاں فیزیبل ہو وہاں جائز، لیکن عام طور پر فیزیبل نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ آج کے دور میں. اب اس کے بعد آئیے، اس وقت جو صورتحال ہے، جزوی شریعت کو نافذ کرنے کی کیا شکل بنتی ہے، وہ انقلاب کی تیاری ہم کر رہے ہیں. میں نے جو بھی اپنی زندگی کھپائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تسلسل کے ساتھ تنظیم اسلامی اس پر کام کر رہی ہے، ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، سلو ہے، سلو پر اینڈ سٹڈی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ بن رہی ہے، اور ہم اس کے لیے سارے مراحل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ ہم طے کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ان دی مین ٹائم یہ جو شریعت کا معاملہ ہے، اگر جزوی شریعت کے نفاذ کی بھی کوئی شکل بن جائے تو بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہے. اور اس کو میں آپ کو مثال سے ثابت کر دوں کہ وہ کیا شکل ہوگی. دیکھیے خلافت راشدہ کے بعد پورے دین کا معاملہ تو نہیں رہا تھا, حکومت موروثی بن گئی, ملوکیت آ گئی. علامہ اقبال نے جسے کہا عرب امپیریلزم, شہنشاہیت, عرب شہنشاہیت وہ آ گئی نا, جاگیرداری آ گئی, وہ انصاف تو نہیں رہا, ایبسینٹی لینڈ لارڈزم آ گئی. اگرچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام, اگرچہ امام مالک کے نزدیک حرام, اگرچہ امام شافعی کے نزدیک حرام, لیکن صاحبین نے فتویٰ دیا, قاضی ابو یوسف امام محمد نے, اس لیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا, قاضی القضات بن گئے. اب تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو رول آف نیسیسٹی ہے جو آج بہت بدنام ہے دنیا میں, رہا تو ہمیشہ ہے وہ رول موجود رہا ہے. بہرحال وہ جو نظام تھا وہ خلافت راشدہ کا, وہ سوشل جسٹس والا نظام, وہ درم برم ہوا. لیکن 1100 برس تک شریعت نافذ رہی ہے, تفصیلی شریعت, قاضی رہے, مفتی رہے, قاضی عدالتیں رہیں, شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے رہے, جائیداد کے جھگڑے ہیں تو اس کے مطابق طے ہو رہے ہیں, کوئی اور معاملے ہیں وہ سب اس کے مطابق طے ہو رہے ہیں, حدود نافذ ہیں, چور کے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, شراب کے اوپر کوڑے مارے جا رہے ہیں, زنا کی سزا دی, یہ سب کچھ تو تھا نا. یہ تو آ کر کب ختم ہوا ہے؟ جب یہ کرولین سیلاب آیا ہے, یہاں انگریز آ گئے تو یہ گیا ہمارا سارا معاملہ. اب وہ قاضی اور مفتی ختم, اب نام کے قاضی تو رہ گئے. اور اسی طرح مفتی, بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں, وہ کہاں کے مفتی ہیں؟ وہ بھی ان کے کوئی خاندان میں کوئی بڑے ان کے مفتی ہوں گے, ورنہ تو یہ معاملے ختم ہوئے. اس حوالے سے وہ نظام جو رہا تھا اس میں بھی بہت خیر ہے, بہت بھلائی ہے, اور اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ, اللہ تعالی کے حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی قائم کر دیا جائے, جاری کر دیا جائے, ایک حد کو بھی, اس سے جو برکات پیدا ہوگی وہ 40 شب و روز کی بارش کی برکات سے زیادہ ہوگی. اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ. اس اعتبار سے یہ کام جو ہے اس کو بھی میں اب دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. پورے ملک کی سطح پر اگر بات سمجھ میں آ جائے, اور آپ میں سے جس کے سمجھ میں آ جائے, خدا کے لیے وہ اس کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پاکستان کا خاتمہ یقینی, کوئی شک و شبہ نہیں. میں ننکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جواز نہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. لہذا کم سے کم یہ تو کریں, اس سے ہی شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوئی فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دے. اسی سے اللہ تعالیٰ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, ابھی ہمیں مزید مہلت دے دے. تو وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, دستور کے اندر ترامیم کی جائیں. جو میں نے کہا تھا سارا اسلام اس میں موجود ہے, لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ وہ غیر مؤثر ہیں. نمبر ایک یہ کہ دفع دو الف ہے قرارداد مقاصد, اس کے ساتھ ایک جملہ بڑھایا جائے, دس کلاز ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ بات اللہ کا فضل ہے, مجھے حال ہی میں معلوم ہوا کہ ہو چکی ہے. یہ الفاظ تو جمع نہیں کیے گئے, لیکن ہمارے ہاں ایک دفعہ فیصلہ دیا تھا جسٹس نصیب حسن شاہ صاحب نے, وہ اس میں ایک معاملے میں اپیل کی گئی تھی اس دفعہ کے حوالے سے کہ فلاں چیز شریعت کے خلاف ہے, دستور کی فلاں دفعہ جو ہے مثلاً, یہ صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ کسی قاتل کے اوپر قتل ثابت ہو چکا ہے, جرم ثابت ہو چکا ہے, وہ سیشن سے بھی ثابت ہو گیا, ہائی کورٹ سے بھی ہو گیا, سپریم سے بھی ہو گیا, پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی سزا معاف کر دے. شریعت کے خلاف ہے, 100% خلاف ہے. وہاں تو صرف حق اگر ہے تو مقتول کے ورثاء کو ہے وہ معاف کر سکتے, کسی صدر مملکت کو حق حاصل نہیں. جب اس پر بحث ہوئی تو وہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ دفعہ تو ایک دفعہ ہے, باقی دوسرے دفعات کے اوپر حاوی تو نہیں ہے یہ, اس لیے اس کی حیثیت بہت کمزور ہو گئی تھی. لیکن آج آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں نے ابھی حال ہی میں دوبارہ اس کی تفتیش کی ہے, 1993 میں ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے, یہ ظہیر الدین کیس ہے 1993 کا, اس کے اندر فیصلہ دیا گیا ہے اور پوری سپریم کورٹ نے کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ سپریم ہے, اور جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں, ان میں بھی اگر کوئی چیز قرارداد مقاصد کے خلاف ہے تو اسٹرک ڈاؤن ہو جائے گی. یہ فیصلہ ایس سی ایم آر کے اندر موجود ہے, 1993 کا والیوم 3 کے اندر, صفحہ 1718 سے لے کر صفحہ 1780 تک یہ فیصلہ ججمنٹ ہے, جس میں کہا ہے کہ تمام جو ہے یہ دستور کے اوپر حاوی ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ اس جملے کا اضافہ کر دیا جائے تو مناسب ہے. نمبر دو, شریعت کورٹ اس کے اوپر سے وہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ شریعت اس کا مطلب ہے افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیوں آپ نے دستور کو, دستور میں اگر کوئی شے حرام ہے تو اسے ختم نہیں ہونا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام کوئی بھی شے ہو اگر کتاب و سنت کے منافی ہے, حالانکہ جو چیزیں عام طور پر دستور میں بحث کی جاتی ہیں وہ شریعت کے منافی نہیں ہیں. آپ پارلیمانی نظام بنائیں جائز ہے, آپ صدارتی نظام بنائیں جائز ہے, آپ یونٹری حکومت بنائیں جائز ہے, آپ فیڈرل بنائیں جائز ہے, کنفیڈرل بنائیں جائز ہے, صوبوں کو کیا اختیارات دینے ہیں مرکز, اس میں کوئی حرج نہیں, شریعت میں فیصلے نہیں دیتی. لیکن خامخواہ آپ نے دستور کو جو ہے وہ آپ کو اس شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر نکال دیا, گویا کہ وہاں آپ کفر کو پسند کرتے. وہ تو وہی بات ہو جائے گی, افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اور پھر نمبر دو یہ کہ اس کے اندر جو ہے جو بھی یہ ہے جوڈیشل پروسیجرل لاز, یہ سی آر پی سی اور سی پی سی, سارا فساد ان کا ہے. اسی کی وجہ سے جسٹس لمبا 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 ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ سادہ جو ہے جو شریعت مانگ رہے ہیں جو سوات کے لوگ, وہ اس لیے کہ اسپیڈی جسٹس انہیں مل رہا تھا, اور وہ اب بھی اگر ہو جائے گا تو مل جائے گا. اور تیسرے یہ کہ اس کے ججز کا سٹیٹس اونچا بنایا جائے, یہ ایڈ ہاک ججز نہ ہو کہ جب چاہا کان پکڑ کر نکال دیا, جب چاہا پسند نہیں آیا کوئی جج اسے نکال دیا گیا, نہیں. کم سے کم ہائی کورٹ کے ججز کا سٹیٹس جو ہے وہ شریعت کورٹ کا ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملات, اور پھر اس کے اندر جو ہے اصول یہ رہے گا, نمبر ایک جو پرسنل لا ہے اس میں کوئی دخل نہ دیا جائے. شیعوں کا اپنا پرسنل لا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق عمل کریں. شیعوں کا ایک بورڈ بن جائے, وہ ان کے ہاں کے معتمد رہے, علماء کا ہو, حکومت کو کوئی معاملہ لینا ہے رائے لینی ہے اس بورڈ سے لیں. بریلیوں کا اپنا بورڈ بن جائے, دیوبندیوں کا اپنا بن جائے, اہل حدیث کا اپنا بن جائے, یہ بورڈ بن جائے. لیکن یہ کہ پرسنل لا میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے, ہر ایک کو پوری آزادی. اس میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, وراثت بھی ہے, شادی بیاہ کے قوانین بھی ہیں. لیکن جہاں تک جو ہے پبلک لا, اس کو کسی بھی فقہ کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے. یہ ساری فقہ ہماری ہیں, یہ ساری ہمارا ایک وراثت علمی ہے, یہ توارث تراث علمی ہے ہمارا. ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیجسلیشن کی جائے, نئی لیجسلیشن کے ذریعے سے, وہ اجتہاد کے ذریعے سے قوانین تدوین دیے جائیں اور شریعت کورٹ پہ چلا دیا جائے. اگر یہ کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت جلد, اور یہ کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جتنی آج تک رپورٹیں دی ہیں ان سب کو پارلیمنٹ میں لایا جائے, لازم کیا جائے. ان میں دیکھیے آپ جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے, اس پر پیسہ قوم کا خرچ ہوا ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, وہ اس کو لایا جائے سامنے, پبلک کے سامنے بھی لایا جائے. وہ تو پبلک ایجوکیشن اس کا ذریعہ بن جائے گا, لوگوں کی معلومات کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہماری یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کیا کرتی رہی ہے. جو میں نے آپ سے اس کی اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے ان پر, ان کو لایا جائے پارلیمنٹ کے اندر, اور جو بھی پارلیمنٹ پاس کرتے چلی جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, ان کی جو ہے باقاعدہ وہ ہماری جو بھی اسٹیٹیوٹ بک ہے, کتاب ہے قوانین کی, اس کے اندر شامل کر دیا جائے. اس پروسیس کے ذریعے سے یہاں گریجول امپلیمنٹیشن آف شریعہ, اور یہ کہ سپریم شریعت کورٹ کے اندر معتمد علیہ اور جید جو لوگوں کے مستند علماء ہو معتمد ہے انہیں رکھا جائے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہاں کے جو عوام ہیں ان کو یہ مغرب کی ڈگریوں والوں جو ہیں ڈاکٹرز پی ایچ ڈیز ان پر اعتماد نہیں ہے, یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈگریاں لے کر آئے ہیں. یہ ان کی ڈگریوں کی جو حیثیت ہے, سب سے زیادہ جو ہے حدیث کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے وہ ویسٹرن یونیورسٹیز سے ہوئی ہے, اور سنت کے خلاف سب سے بڑی بغاوت, اور جو ذہنوں کے اندر زہر بولا گیا ہے. لہذا جو علماء معتمد علیہ ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام مطمئن ہو, اگر آپ چاہتے ہیں عوام کے اندر ایک دینی جذبہ بیدار ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم دوبارہ سر نو مضبوط مربوط ہو جائے, کھڑی ہو جائے, ڈٹ جائے دشمن کے ہر مقابلے کے لیے, تو ظاہر بات ہے کہ عوامی احساسات, یہ ان ڈاکٹرز کا اور ان پی ایچ ڈیز کا اور ان دانشوروں کا دین نہیں. دین وہ ہے جس کے امین ہمارے علماء کرام ہیں, یہ ان کا کام ہے. وہ وہاں پر جو ہے شریعت بینچ کے اندر جج بنا کر رکھے جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات کہ جہاں تک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا تعلق ہے, اب اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ دو ادارے پیرلل ہیں, شریعت کورٹ کے بننے کے بعد اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اب تو پروسیس یہ چلے گا, اور اس کے پاس ظاہر بات ہے کہ پاور ہے امپلیمنٹیشن کی. شریعت کورٹ فیصلہ دے گی تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے نوٹس دے دیا جائے گا, جو سینٹرل گورنمنٹ کا معاملہ ہو تو سینٹرل گورنمنٹ کو, اور پروونس کا معاملہ تو پروونس کو, کہ اتنے عرصے کے اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لو, ورنہ یہ فلاں تاریخ کو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو یہ صورتحال جو ہے, اس سے با گریجویل انداز کے اندر میں نے جب پہلی مرتبہ یہ تجویزیں پیش کی تھی, نواز شریف صاحب کو پیش کی تھی, مجھے امید ہو گئی تھی اس وقت کیونکہ بہت بڑا مینڈیٹ انہیں ملا تھا 1997 میں، جتنا مسلم لیگ کو 1946 میں بھی نہیں ملا تھا جو انہیں ملا تھا. اور پھر یہ کہ ایک مذہبی گھرانہ تھا. ایک خاص واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کے والد صاحب کا مجھ سے ایک ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. انہوں نے وعدے بھی کیے تھے، میں نے یہ دستوری ترمیم کا خاکہ بھی ان کو دیا تھا، آج بھی وہ موجود ہے. میری جو ایک کتاب ہے یہاں پر وہ باہر موجود ہے، قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، اس کے آخر میں وہ دستوری بل کا جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ ہمارے ابھی پچھلے دنوں ایڈمیرل سروہی صاحب نے مجھ سے بات کی تھی کہ سنا ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ کچھ کام کیا ہوا ہے، تو میں نے وہ بل جو ہے اس کا جو نقشہ انہیں بھیج دیا تھا. تو آپ لوگوں میں سے بھی جس کو وہ اپیل کرے اس کو لے کر کھڑے ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں لاٹھی والی شریعت نہیں چلے گی، بھائی نہیں، لاٹھی والی کی ضرورت کیا ہے؟ تم جو علماء ہیں ان کی شریعت کو لے کے آؤ نا، ان کو تو لا کر بٹھاؤ شریعت کورٹ کے اندر، ان کی بات تو مانو. جو قال اللہ قال رسول میں ساری زندگیاں جنہوں نے کھپائی ہیں، جو بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، ان میں بڑے بڑے دانشور بھی ہیں، ان کو لاؤ. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ بہانہ بنا رہے ہو لاٹھی والی شریعت نہیں چلے گی تو کون سی چلے گی؟ بھائی جو جلدی چاہیے اس کو لاؤ گا. یہ آج لاٹھی والی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے شریعت کو نافذ نہیں کیا. یہ تو اس کا رد عمل ہے. اب آخری میں خاص طور پر جو سوات یا بالاکند کا معاملہ اس کے بارے میں عرض کر دوں آپ سے، اگرچہ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے عزیز ماک سعید نے، لیکن یہ کہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو صورت بن گئی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ اس قدر بڑا میسج جو ہے وہ جو آرمی ایکشن ہوا ہے، وقتی طور پر تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں گے، کچھ لوگ ان میں سے قتل بھی ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ سلگتا رہے گا. بالکل جیسے کہ افغانستان میں ایک دفعہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، ڈیزی کٹرز آ گئے، ختم ہوئے، اور وہاں کے لوگ جو اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر چھپ گئے، اور باقی کچھ لوگ جو باہر سے لائے گئے تھے وہ جو ہے وہ آ کے وزیرستان وغیرہ میں پناہ گزی ہو گئے. لیکن اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب پریشان ہے کہ نہیں امریکہ؟ وہاں سے نکلنا جو ہے اسے مشکل ہو رہا ہے، دوبر ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے پاکستان افغانستان کی جنگ جو ہے وہ اصل میں ہم جیت سکتے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے ختم کریں، وہاں سے کوئی مدد ان کو نہ ملے. اور پاکستان میں جس طریقے کا انہوں نے کام کیا ہے، ہمارے یہاں جو بربادی آ رہی ہے اس کے بارے میں عزیز ماک سعید آپ کو بتا چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا مشورہ کیا ہے، یہ امن اگر کسی درجے میں بھی قائم ہو جائے تو وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو اب بھی کہہ رہے ہیں پروونشل جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نظام عدل تو ہم دیں گے، وہ نظام عدل دیا جائے، وہ قائم کر دیا جائے. مالاکند ڈویژن کے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں، ہم خون دے کر بھی چاہتے ہیں. وہ تو 1989 میں جب تحریک شروع کی تھی صوفی محمد صاحب نے، تو اس کا پہلا نعرہ یہ تھا شریعت یا شہادت، شریعت یا شہادت. اور جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹ جو ہے ناکام ہوئی ہے، انتظامیہ بھاگی ہے، پولیس چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، وہ سارے معاملات. آخر پروونشل گورنمنٹ کو کیوں دھمکی دینی پڑی کہ اگر نہ دستخط کیے زرداری نے تو ہم چھوڑ دیں گے، پولیشن سے نکل جائیں گے. تب ایک ہی دن میں پارلیمنٹ نے بھی پاس کر دیا اور زرداری کے دستخط بھی ہو گئے. اچھا اس کے بعد حملے کا فیصلہ کیا، اب کوئی پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، اب کوئی APC نہیں بلائی. وہ تو جو حکم آیا ہے امریکہ سے بذریعہ زرداری، وہ در حقیقت اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر، اور ظاہر ہے کہ فوری طور پر تو یقیناً معاملہ دب جائے گا، کہاں فوج، پاکستان کی فوج، کہاں وہ لوگ، بہرحال وہ دب جائے گا. لیکن اگر وہ نظام عدل وہاں پر قائم کر دیا جائے تو امن مستقل ہو جائے گا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا مالاکند جو ہے یہی ایک نقطۂ آغاز بن جائے. اگر وہاں برکات ظاہر ہو، اگر وہاں لوگوں کو معلوم نظر آئے کیا خیر ہے اس میں، کیا بھلائیاں اس میں مضمر ہیں، کتنا آسان، کتنا سستا، کتنا جلد انصاف ملتا ہے، اور ان تمام حدود اللہ کے جاری ہونے سے جرم ختم ہوتا ہے، چند چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے چوری ختم ہو جائے گی، چند سزائیں حدود نافذ ہوں گی. وہ میں حدیث سنا چکا ہوں کہ ایک حد کا بھی اجرا جو ہے، جو اقامت حد من حدود اللہ ہے، خیر من مطر اربعین لیلہ، یہ اگر ہوگا تو شاید یہی نقطۂ آغاز بن جائے. پاکستان کا جو نظریہ تھا اور پاکستان کی جو مقصود اور منزل تھی، اس کی طرح پیش قدمی کے لیے اس علاقے کے لوگوں نے جو کام کیا ہے، اور اس میں یقیناً بہت سے مخلصین نے اپنی جانیں دی ہیں جنہوں نے صرف شریعت کے لیے دی ہیں. ہاں آگے ان میں تقریب کام بھی شامل ہو گئے، جرائم پیشہ بھی شامل ہو گئے، منشیات فروش بھی شامل ہو گئے، یہ ہو جاتے ہیں. وہ تو یہ کہ جو بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر مولا صوفی محمد ان کے ساتھی مخلص لوگوں میں سے تھے،
اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، شریعت مانتے تھے، اور تو کچھ نہیں مانگا انہوں نے، اور کوئی ان کا مطالبہ پاکستان کے خلاف بھی نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے یہ میری تجویز ہے کہ وہاں پر یہ نظام عدل لازماً نافذ کیا جائے، اور اس میں صوفی محمد صاحب کا جو یہ مطالبہ ہے اسے مانا جائے کہ اگر آپ نے لوور لیول پر قاضی کورٹس بنا دی تو وہاں پر لوور عدالتوں سے جو فیصلے ہوں گے ان کی اپیل کہاں جائے گی؟ اگر آپ کی سپریم کورٹ میں آئے گی تو وہاں تو علماء نہیں ہے، اگر آپ پشاور کی ہائی کورٹ میں جائے گی تو وہاں تو علماء نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے کورٹیں یہی قائم کی جائیں اور ان میں بھی معتمد علیہ جید علماء کو رکھا جائے۔ اس اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ مالاکند کے علاقے کو ہم اپنے دستور میں ایک اسپیشل جو ہے پوزیشن دے دیں، جیسے کشمیر کو بھارت نے دے رکھی ہے، 60 سال سے ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا، وہ دوسرے صوبوں کے مانند نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ نظام ہے۔ ہمارے ہاں جو قبائلی علاقے ہیں ان کا علیحدہ نظام ہے، وہ ہمارے عام نظام کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر صرف نظام عدل کے اعتبار سے ان کو اسپیشل اسٹیٹس دے دیا جائے تاکہ وہاں پر پھر اس کے بھرپور نتائج، بھرپور ثمرات وہ ظاہر ہو جائیں، اور شاید کہ یہی ذریعہ بن جائے پورے پاکستان کے اندر، یہیں سے آگے بڑھ کر یہ روشنی جو ہے پورے پاکستان میں پھیلے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آخر میں ذرا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں، مصری مورخ اور ادیب شکیب ارسلان، آپ کو معلوم ہے پامیر جسے کہا جاتا ہے کہ روف آف دی ورلڈ ہے، اس سے پہاڑی سلسلے چلتے ہیں، ایک سلسلہ جنوب مشرق کی طرف جا رہا ہے یہ ہے ہمالیہ، ایک جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے یہ ہے وہ ہندو کش، ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے وہ ہے کراکرم، ایک روس کی طرف نکلتا ہے۔ یہ جو ایک ٹرائنگل بنتی ہے، ادھر کوہ ہمالیہ، ادھر کوہ ہندو کش، درمیان میں جو یہ علاقہ ہے، اس میں یقینا افغانستان کا حصہ بھی شامل ہے نا، جو ہندو کش کا معاملہ جو ہے، اور دریائے جو ہے یہ جو سندھ کے اس طرف جو ہمارا ہے کوہستان کا علاقہ، یہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ ادھر جو ہے ہمالیہ، ادھر ہندو کش۔ وہ اور یہ میرا اضافہ ہے، یہ ان کی کتاب میں نہیں ہے، یہ میرا اضافہ ہے، نیچے مالاکند کا پہاڑ جو ہے یہ اس کا بیس بنتا ہے، ٹرائنگل کوہ ہمالیہ، کوہ ہندو کش، مالاکند، یہ ٹرائنگل ہے، یہ تکون ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی اس علاقے میں جو قوم رہتی ہے اس کے اندر اسلام کی نبضیں چلتی رہیں گی۔ اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ شکیب ارسلان ہے، جو مورخ ہے، ادیب ہے، عربی مصری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید، اور یہ بھی سمجھ لیجئے، حضور نے جو حدیثیں بتائی ہیں، خراسان سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں جلیں گی، جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور پھر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ کریں گی، جہاد کریں گی، وہ خراسان ہی کا یہ حصہ پاکستان میں ہے۔ مالاکند ڈویژن از اے پارٹ آف خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، خراسان آف دی پاسٹ، اس کا مین علاقہ جو ہے افغانستان ہے۔ پاکستان میں ایک کنڈا ہے اور وہ یہ ہے آپ کا جو مالاکند ڈویژن ہے، اور ادھر ایران میں ایک کنڈا ہے وہ مشہد، وہ جو ان کا پروونس ہے وہ خراسانی کے نام سے ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے یہاں سے وہ فوجیں چلیں گی، جو آخری دور کے واقعات آنے والے ہیں وہاں پر ان کا رول ہوگا، سیاہ پرچم چلیں گے خراسان کے علاقے سے، اور وہ ان کا کوئی رخ موڑ نہیں سکے گا۔ یخرج من خراسان رایات و سود لا یردھا شیء حتی تنصب ایلیا، وہ جھنڈے لے کر جائیں گے، وہ جھنڈے ایلیا، ایلیا اس وقت کہتے تھے یروشلم کو، یروشلم میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی خوشخبری حضور کی طرف سے بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، شریعت کیا ہے، شریعت کیوں چاہیے، اور شریعت کیسے آئے، وہ جو شریعت کلی ہے، اصولی الدین، اس کے لیے انقلاب لازم ہے، لیکن اس سے پہلے، اس کے نیچے نیچے، کم سے کم جو فصل خصومات کا معاملہ ہے، جو اجراء حدود اور اقامت حدود اللہ کا معاملہ ہے، تو جیسا کہ ہمارے ہاں شہنشاہی دور میں بھی چلا ہے، کم سے کم اس کا آغاز ہو جائے، اور اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے راستہ پورا بیان کر دیا ہے۔ میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں، آپ نے اس حبس کے عالم میں میری گفتگو کو بڑے غور سے سنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل سے جو بات نکلی اور جو اس کے اندر کوئی غلط بات ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے، اور صحیح بات ہے تو اسے آپ کی سوچ کا جز بنا دے، اسے آپ کے کانوں سے گزار کر دماغ، اور دماغ سے اتار کر دل کی گہرائیوں تک پہنچا دے، اور آپ اس بات کے اپنی جگہ خود بھی ایک داعی اور مبلغ بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔